بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، ربي يسر ولا تعسر وتمر بالخير، آمين يا رب العالمين. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ الحمدللہ. ایک اور خوبصورت نیا دن ہمیں اس قرآن کلاس کے ساتھ مبارک ہو، زاد الخیر کے ساتھ. جی الحمدللہ علی کل حال آپ سب کی دعائیں ہیں، میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آنے والا دن بہت خوبصورت بنائے اور ایمان کی حالت بھی ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے. جی آج تو جمعۃ المبارک بھی ہے نا، کچھ لوگوں کو ابھی فجر سٹارٹ ہو گئی ہے، کچھ لوگ ظہر کی نماز پڑھ چکے ہیں، عصر کا ٹائم ہے. اور کیا جمعہ کی سنتے پوری کرتے ہیں؟ جی ظہر ٹائم ہے، بالکل بالکل. کیسے سورہ الکہف پڑھنا، غسل کرنا اور اچھا لباس پہننا صاف ستھرا اسپیشل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن ایک اسپیشل اپنے لیے رکھا ہوا تھا، تو اس کا اہتمام کریے، ایسے لگے جیسے آج آپ کی عید ہے. کرتے ہیں اہتمام؟ جی آپ اہتمام کرتے ہیں؟ الحمدللہ ضرور کریں. دیکھیں ہر چیز کی فیلنگس ہوتی ہیں، جب ہم ایک چیز کو فیل کرتے ہیں تو وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے جمعے کے دن نیلز کاٹنا، غسل کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا. عورتیں ظاہر اگر گھر میں ہیں تو خوشبو لگائیں، اور اگر ابھی نامحرم کے سامنے نہیں، اور آپ کو جیسے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اس میں مسائل پہ پڑھ کی، تیز خوشبو نہیں تیز رنگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے کسی نامحرم کو نہ آئے. تو تھوڑا سا اس پہ ہم نے احتیاط کر دی ہے. استغفار کی کثرت اور درود شریف بہت زیادہ پڑھنا ہے. کرتے ہیں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ جمعۃ المبارک میں گھڑی ہے عصر کے بعد کا زیادہ آتا ہے احادیث میں, یہ عصر سے لے کر مغرب تک اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ آپ نے یہ دعائیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج دیکھتے ہیں آج ہم کون سی دعا بڑی خوبصورت ہے آج کے دن کی. اللہ تعالیٰ ہمیں تو سکھائیں گے. یہ دیکھیں, رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم, اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا, بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت سنن ابن داؤد کی ہے, یہ صحیح حدیث ہے, اور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں, بڑی خوبصورت ہے. اس طرح کی دعائیں جو استغفار کی ہیں اگر ایک تسبیح کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے, کیونکہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہمیں ضرورت ہے. جی خیر, مجھے حدیث لے لینے میں, پھر اس کے بعد آپ کو ٹائم ٹیبل بتائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کی حدیث پڑھی ہے, وہ بھی مغفرت کے لحاظ سے ہے, بہت پیاری. عن علی بن ابی طالب قال كنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيره استخلفته فإذا حلف صدقته وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضع فيحسن وضوء ثم يصلي ركعتين وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله الا غفر الله له. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو جتنا اللہ تعالی چاہتا اس سے مجھے نفع دیتا, اور جب کوئی اور مجھ سے نبی اکرم کی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم کہلاتا, جب وہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حدیث بیان کی, وہ سچے تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا, یعنی اسے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر اچھی طرح وہ وضو کرتا ہے اور دو رکھتے پڑھتا ہے, مصر کی روایت ہے, پھر نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک تو یہاں سے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی تصدیق آ رہے تھے. ہم تو ایک ایسے ہی ہمیں حدیث آ جاتی ہے تو ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے بعد ہی توبہ ملے گی اگر سچے دل سے معاف کریں گے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ ہی کبیرہ گناہوں کا پہنچا دیتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے حدیث کا بتایا گیا کہ واقعی حدیث صحیح ہے, لیکن جب ابو بکر صدیق آیا وہ کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا تھا صدیق کا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے پڑھا ہے نا جیسے وضو آپ کرتے ہیں چھوٹے آپ کے ہاتھوں کے کانوں کے آنکھوں کے زبان کے آپ کے چہرے کے پاؤں کے آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں. جو پڑی ہیں ایک آپ پیچھے پڑ چکے ہیں تحیات وضو بھی ہے, اس کے علاوہ آپ ویسے بھی جب اگر نوافل کسی وقت بھی نوافل کی آپ کا سب کر سکتے ہیں آج کل, سوائے جو آپ نے کل دیکھا تھا کہ تین ٹائم ہے, اس کے علاوہ کسی وقت بھی آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں. استغفار کی بہت زیادہ کثرت کریں, تسبیحات کریں. تسبیحات جیسے سبحان اللہ کہنا بڑھ دیتا ہے, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ان کو اکٹھا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر سبحان اللہ کی تسبیح کر لیں پھر الحمدللہ کی کر لیں, اللہ اکبر کر لیں, لا الہ الا اللہ, اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ. جی بالکل, حدیث کو کراس چیک کرنا چاہیے فارورڈ کرنے سے پہلے. جی بالکل, کوشش کریں خاص کر جہاں سے فار ایگزامپل ابھی ہم آپ کو سینڈ کریں تو ہم آپ کو پوری کوشش ہوتی ہے تو آپ کو اتھارٹی یہاں پہ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ فار ایگزامپل یہاں پہ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی, ہو سکتا ہے مسلم میں تھوڑے سے ٹیکسٹ کے ساتھ ڈفرینٹ ٹیکسٹ کے ساتھ آ جائے. ٹھیک ہے, ये थोड़ा सा जब आप ज्यादा हाई लेवल पे चले जाएंगे, आप उस तरह स्टडी करते जाएंगे, खुद बखुद अल्लाह ताला आपकी शराय सदर करता जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आज का टाइम टेबल हदीस और दुआ है, फिर सोमे रमादान है, इंशाल्लाह ताला सादा जी के साथ हम सेशन लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे हम सेशन लें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह नमाज़े नबी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लेके हैं सोमे रमादान, देखें अल्लाह ताला उसमें हमें क्या कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صوم رمضان بک میں سے ہم تیسرے چیپٹر ہی کو کنٹینیو کریں گے جہاں سے لاسٹ سیشن میں ہم نے چھوڑا تھا, उससे आगे इंशाअल्लाह ताला बात शुरू होगी। हम शुरू करेंगे सफा नंबर 15, बिल्कुल आखिरी लाइन है उससे, पेज नंबर 15, लास्ट लाइन, इंशाअल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। रोजे का अमल अगर सौम स्पिरिट के साथ किया जाए तो वो आदमी के अंदर ऐसा मिजाज पैदा करता है कि वो खुद अपने अंदरूनी तकाजे के तहत बुराई से रुकने वाला बन जाता है। यही बात एक हदीस में इस तरह बताई गई कि जब भी किसी रोजा रखे हुए आदमी को गाली दी जाए और रोजेदार इसके जवाब में गुस्सा होने की बजाय ये कहे कि तुम पर सलामती हो, सलाम अलैकुम, वो कहे कि तुमने अगर मुझको गाली दी है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं भी तुमको गाली देने लगूं। जो आदमी ऐसा करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने एक शख्स की बुराई के मुकाबले में रोजे की पनाह ली तो मैंने भी अपने इस बंदे को आग से पनाह दे दी। तो क्या बात हुई कि रोजा जब इंसान रखे तो साथ जुबान का भी रोजा हो, सोचों का भी रोजा हो, लोगों की बुरी बातों के जवाब में एक लफ्ज याद कर लीजिए, हदीस में लफ्ज मुजक्कर के सीगे में है कि जब कोई तुम्हें बुरी बात कहे, तुम्हारे साथ झगड़ना चाहे तो क्या कहो, इन्नी साइमुन, तो आप अपने लिए कह लें इन्नी साइमतुन। अरबी के दो लफ्ज हैं लेकिन इंशाल्लाह एक्सप्रेशन बहुत अच्छा देंगे। आप कब भी कोई आपसे झगड़ने लगे, बहस करने लगे, तकरार करने लगे तो आराम से कह दें इन्नी साइमतुन। इंशाअल्लाह ताला फील करेंगे कि आपके इस जुमले से वो बात वैसे ही दब जाएगी। तो रोजे का इफेक्ट क्या हो कि इंसान बुराई से रुकने वाला बन जाए, चेक करिए अपने आप को, अभी तक जितने रोजे रखे बुराइयों से रुकी, पिछली जिंदगी पे गौर कीजिए, कितने रमजान आए और आके चले गए, क्या मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आया, क्या मैंने अपनी जुबान को अपने काबू में कर लिया, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब नियत कर लीजिए कि अब जो रोजे मेरी जिंदगी में आए मैंने उनसे इंशाल्लाह ताला बुराइयों के खिलाफ अपने आप को मजबूत करना है। किसी की गलत बात को सुन के फौरन जवाब नहीं देना, और वैसे भी देखिए कि रोजे हों कि ना हो, ईमान वाला तो हमेशा ही रोजे से होता है, मानवी रोजे हैं, गलत चीज ठीक है, किसी ने कह दी मैं नहीं करूंगी। सूरत मायदा में भी हाबील और काबील के किस्से में यही सिखाया गया कि तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हो तो बढ़ा लो, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। आपके अंदर अगर तकवा है ना तो आप हर लम्हे ऐसा ही रवैया अख्तियार करेंगे। इस हदीस से मालूम होता है कि रोजा आदमी को मनफी नफ्सियात से बचाता है, यानी नेगेटिव अप्रोच से बचाता है, आप लोगों से गलत बिहेव नहीं करते, और इसके अंदर मुस्बत नफ्सियात की परवरिश करता है। रोजा आदमी के अंदर ये सलाहियत पैदा करता है कि वो इश्तियाल अंगेजी पर मुश्तइल ना हो। इश्तियाल अंगेजी क्या होती है? जब कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहे, कोई आपके साथ एग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार करे तो आप गुस्से में ना आए, कूल रहिए, ठंडे रहिए। दूसरों से बुराई का तजुर्बा हो तब भी वो इनके साथ भलाई करे, कोई शख्स इसे गाली दे तब भी वो इसके साथ शफकत का सलूक करे। रोजा आदमी के अंदर ये जज्बा उभारता है कि वो अपने दुश्मन को दुआएं दे। इसको हाईलाइट कर ले, کتنی ضرورت ہے نا اس ادب کی کہ دشمنوں کو دعائیں دی جائیں. کر سکتے ہیں آپ؟ حوصلہ ہے؟ اگر نہیں ہے نا تو پھر اس کی دعا کریں کہ اللہ مجھے اتنا بڑا ظرف دے دے، میرا ظرف اتنا اچھا کر دے، میرا دل اتنا بڑا کر دے کہ دشمنوں کو بد دعائیں دینا تو دور کی بات، دشمنوں کی ستانے والی باتوں پہ خاموش کرنا تو دور کی بات، میں ان کو دعائیں دینے والا بن جاؤں. اے اللہ جنہوں نے مجھے ستایا تو ان کو معاف کر دے. کہہ کے دیکھے ذرا، ایسے لگتا ہے جیسے دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جب تک انسان کا اخلاق اس درجے پہ نہ پہنچ جائے نا کہ دشمنوں کو دعائیں دینے لگے، تب تک دل نہیں کھلتا، اور بند دل میں اللہ کا نور نہیں آتا. نور لینا ہے تو پھر دشمنوں سے دوستیوں والی باتیں کریں. جو لوگ اس کے ساتھ برائی کریں ان کے حق میں وہ اپنے رب سے بہتری کی درخواست کریں. جی کرتے ہیں نیت. ایک تو ایمان والے کی دشمنی کسی سے ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی خود بخود دشمنی پہ آ جائے یا کچھ حالات ایسے بن جائیں تو پھر آپ اس دشمن کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، یہ دوسرے درجے کی بات ہے. لیکن اعلی اخلاق کیا ہے؟ کہ دشمن کو دوست سمجھیے. قرآن پاک میں بھی آپ پڑھیں گے کہ جب انسان ایسا اخلاق رکھتا ہے تو اس کے دشمن دوست اس کے، یعنی جو اس کے دشمن ہیں اس کے دوست بن جاتے ہیں. اللہ ہمارا ایسا اخلاق کر دے. چپکے سے اپنے لیے دعا کریں، اور اگر ہمت نہیں پاتی ہیں اپنے اندر ابھی تو اپنے نفس کی برائیوں سے پناہ مانگیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی. اللہ ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. تو یہ سبق آپ نے سیکھا کہ روزے کا ایفیکٹ کیا ہونا چاہیے. وہ اپنی وہ چیک لسٹ جو بنا رہے ہیں اس میں یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ میرے روزوں کا ٹارگٹ یا میرے روزہ رکھنے کا ہدف کیا ہے، کہ میں نے دشمنوں کو دعائیں دینی ہیں اور دشمنی ختم کرنی ہے، بڑھانی نہیں ہے انشاء اللہ تعالی. روزہ دنیا میں برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، اور آخرت میں وہ جہنم کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال بن جائے گا. یہ بھی ایک معروف روایت ہے نا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. آخرت میں تو جہنم سے بچائے گی ڈھال، لیکن دنیا میں بھی یہ برائیوں کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے. تصور میں کریں ذرا، کوئی شخص کسی برائی کی طرف جا رہا ہے اور ایک دم ایک سامنے دیوار آ گئی، نہ جاؤ، دیکھو غلط بات ہے، دیکھو تمہیں سوٹ نہیں کرتا، دیکھو ابھی تم نے کل ہی تو روزہ رکھا ہے، دیکھو تم نے روزے میں تو اللہ تعالیٰ سے کتنی اچھی باتیں کی تھی، خود بخود شرم آئے گی اور انسان اس برائی سے رک جائے گا. اور اگر شعور کے بغیر صرف پیٹ کے روزے رکھے میں یا صرف کھانے پینے کے ٹائم چینج کرنے کو ہی روزہ سمجھا تھا، تو پھر وہ برائی جو دنیا میں ڈھال نہیں بنا برائیوں سے، وہ کل آخرت میں کیسے ڈھال بنے گا. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ دیا گیا روزوں کا، کچھ بھی تو نہیں. مائیں بچوں کو روزے رکھا دیتی ہیں اور اس بات سے منع نہیں کرتی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا یا کسی کو ستانا نہیں، دیکھو بیٹا تم روزے سے ہو. بعض دفعہ روزہ رکھوا کے سلا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی روزہ رکھ لے تو سوچ لیا جاتا ہے اب یہ ضروری بد مزاج ہو، کوئی ذرا ڈانٹے غصہ کرے تو کہیں گے نہیں نہیں اس کا روزہ ہے نا، نہیں روزے میں تھکے ہوئے، نہیں بھوک لگی ہے، زیادتی کر رہے ہیں آپ. آپ اس بچے کو ہمیشہ کے لیے اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ جب بھی ہمدردی کسی کی لینی ہے تو روزہ رکھ لو. اس طرح وہ اپنی عبادات کو ایک ڈھال بنا لیتے ہیں صرف ایک برے کام کرنے کے لیے. تو کیا کرنا چاہیے کہ برائیوں کے مقابلے میں ڈھال. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. دعا مانگیں گے اپنے لیے کہ اللہ واقعی میرے روزے میری برائیوں میں ڈھال ہو جائیں. پھر اپنی برائیوں کے نام لکھیے جو آپ کو چبھتی ہیں نا، جو آپ بدلنا چاہتے ہیں، جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. کچھ عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ اتنا چاہتا ہے بدل جائے لیکن بدلی نہیں جاتی. اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس سال کے میرے روزے میرے اندر سے فلاں فلاں برائی نکال دیں. لکھیے، میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں، آپ لکھیے کچھ تو برائیوں کے نام لکھیں اور پھر ان پہ ورک کیجئے کہ اینڈ آف دا منتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر سے یہ برائیاں گئیں کہ نہ گئیں. ڈاکٹر بھی کسی کو دوائی دیتا ہے تو چیک کرتا ہے نا کیا بیماری کا اثر ختم, بیماری گئی کہ نہ گئی. ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں ہر لمحے, یہ ہو گیا اب یہاں چلی گیا, اب اتنا لیول ہو گیا, اب یہ ہو گیا. تو کیا ہم گناہوں کا لیول نہیں چیک کریں گے, اپنی بری عادات کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں. روزہ دراصل یہ ہے کہ آدمی لغو اور بےہودہ بات کو چھوڑ دے. لغو کیا ہوتا ہے؟ بیکار, چوں چوں, چڑیوں کا چوں چوں کرنا, نہ مقصد نہ فائدہ, جس کو کہتے ہیں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. عموماً ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کہیں بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس نے کیا کیا, اچھا اس کے گھر کیا ہوا, اچھا کیا ہو رہا ہے, اچھا کیا نیا فیشن آیا ہے, اچھا کیا کون سی نئی مووی آئی ہے, اچھا کون سا نیا سانگ ہے, یہ لغویات ہیں. روزہ ان سے بچنے کا سبق دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بےہودہ باتیں, ولگر ٹاکنگ, جوکس, ایسے کام کرتے جانا کہ جس سے لگے ہی نہ کہ آپ روزے سے ہیں, اسے اوائڈ کریں. بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن فحش نہیں چھوڑتے, دیکھنا سننا کرنا. کچھ لوگوں کے شیطان تو رمضان میں بھی نہیں بھاگتے, نہیں بنتے. تو انشاء اللہ تعالی اپنے لیے اس چیز کی دعا بھی کرنی ہے اور نیت بھی کرنی ہے کہ میرے روزے مجھ سے لغو اور بےہودہ باتیں چھڑوا دیں. بہت زیادہ باتیں کرنا بھی لغو ہوتا ہے. خواتین عموماً اس میں تھوڑی سی بدنام ہے. تو آپ اپنے لیے نیت کیجئے, ایکسٹرا نہیں بولنا. خاموشی کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. کوئی ضروری تو نہیں انسان سارا دن بولتا ہی رہے. ہمارا حال کیا ہے کہ کسی کو کمپنی دینی ہے تو بولتے ہی جاؤ, بولتے ہی جاؤ نان سٹاپ, اور سوچتے ہیں کہ ہم بڑے با اخلاق ہیں. نہیں, کبھی خاموش رہ کے بھی لوگوں کو باتیں کریں, ان سے باتیں کریں, ان کو بتائیں, ان کو سوچنے کا موقع دیں. ایک شخص اگر بظاہر روزہ رکھے اور اسی کے ساتھ وہ جھوٹ بولے, گالی دے, غیبت کرے, بدخواہی کرے, کسی کو بے عزت کرنے والے کلمات بولے, تو اس قسم کے اعمال میں مبتلا شخص سچا روزے دار نہیں ہے. اس قسم کا روزہ حدیث کے الفاظ میں ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے اللہ کی جائز کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور پھر اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے اس نے افطار کر لیا. اس کو ہائی لائٹ کر لے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین لائی گئیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم روزے سے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم روزے سے نہیں ہو. کہا نہیں, ہم روزے سے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں, اگر کچھ کھایا ہوگا تو نکل جائے گا منہ سے, اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور وومٹ کرو, کہہ کرو. ایک برتن لا کے ان کے سامنے رکھا گیا. اب چونکہ انہوں نے کچھ واقعی نہیں کھایا ہوا تھا تو وہ پورے یقین سے تھی, کہا ٹھیک ہے. جب حلق میں انگلی ڈالی تو تازہ گوشت کے ٹکڑے منہ سے نکلے. وہ حیران ہو گئی, ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا, یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہا یہاں آنے سے پہلے تم اپنی فلاں بہن کی غیبت نہیں کر رہی تھی, تو تم نے اللہ کے حلال سے رکھا اور حرام سے توڑا. کتنی ڈرنے کی بات ہے, خوف آ رہا ہے. تو دعا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے حرام سے افطار ہوں. جو روزے حرام سے افطار ہوں گے وہ قبول کہاں ہوں گے؟ ہم تو مغرب تک انتظار کر رہے ہیں, پانی نہ پینے سے رکے ہوئے, پانی پینے سے رکے ہوئے, کھانے سے رکے ہوئے, اور پتہ چلا کہ ہم نے روزہ تو صبح 10 بجے افطار کر لیا تھا, غیبت سے, بری چیزوں سے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اسی نوعیت کی ایک حدیث وہ ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے, پس جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ فحش کلامی کرے اور نہ شور کرے, اور اگر کوئی آدمی اس کو برا کہے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں. یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے سوم اسپرٹ کہا ہے. موجودہ دنیا میں مومن کا رویہ رد عمل کا رویہ نہیں, یعنی ری ایکشن کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. مومن کے لیے یہ درست نہیں کہ کوئی شخص اس کو غصہ دلائے تو وہ غصے میں آ کر اس سے لڑنے لگے. مومن کو اپنی زبان یا اپنے رویے سے یہ بتانا چاہیے کہ میں تم سے مختلف آدمی ہوں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. عبادات انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہیں، ایک ڈفرینٹ آدمی بن جاتا ہے. نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والے دو مختلف لوگ ہوتے ہیں، دو مختلف شخصیات ہوتی ہیں. روزہ رکھنے والا اور روزہ نہ رکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو علم کی بنیاد پہ بھی کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ایک مختلف انسان بننا ہے. اپنی چیک لسٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ میرے روزوں کا ٹارگٹ کیا ہے، کہ میں نے ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے. اب میں نے ایک دم غصے میں نہیں آنا، میں نے لوگوں کی برائیاں نہیں کرنی، میں نے لوگوں کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی. پھر فائدہ نا روزہ رکھنے کا. اب دیکھیں، آپ کوئی کورس کریں اور اینڈ آف دا کورس آپ کو ملے کچھ نہ، جہاں کھڑے تھے وہیں تھے، تو کیا فائدہ ہوا؟ رمضان اور روزہ ایک کورس ہے، بندے کی طبیعت پہ اثر ڈالتا ہے، اچھا یا برا. تو ہم نے ایک مختلف انسان بننا ہے. میں ایک روزے دار آدمی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا پابند بنا رکھا ہے. میں تمہاری طرح بے قید نہیں ہوں کہ جو چاہوں کرنے لگوں. تو گویا کہ روزہ خود کو قید کرنے کا نام ہے، اسی کا نام سیلف کنٹرول ہے. آپ نے اپنے آپ کو قید کرنا ہے ان شاء اللہ تعالی اندیکھی چینز میں. انسان اپنے آپ کو خود ہی قید کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قید سے بچ جائے گا. روزہ گویا خواہشات پر روک لگانے کی مشق ہے، یعنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کی ایکسرسائز ہے. رمضان کے مہینے میں اس کی ایکسرسائز آخری حد تک کرائی جاتی ہے کہ آدمی کو کھانا اور پینا جیسی ضروری چیزوں کے استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے. کھانا پینا انسان کے لیے بالکل جائز ہے، مگر روزے کے دنوں میں اس ضروری چیز پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ انسان کو موجودہ دنیا میں جو پابند زندگی گزارنا ہے اس کا احساس اس کو آخری حد تک کرایا جا سکے. تو اس سے آپ نے اپنے لیے ایک عمل کی بات اپنی لسٹ میں شامل کرنی ہے کہ خواہشات پہ کنٹرول، پابندی ڈیزائرز پہ. چلیے یہ بتائیے کہ عموماً کیا خواہشات ہوتی ہیں انسان کو؟ اچھا کھانے کی، خوب کھانے کی، نئے نئے ذائقے ٹیسٹ، اور اچھا پہننے کی، خوب پہننے کی. ضرورت کے لیے نہیں خریدتے، خواہش کے لیے خریدتے ہیں. اور کس کی خواہش ہوتی ہے؟ بولنے کی خواہش ہوتی ہے، خوب باتیں کریں، اور اپنا آپ ایکسپوز کرنے کی خواہش ہوتی ہے، پرومیننٹ ہونے کی خواہش ہوتی ہے. اس طرح آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھیں اپنے پاس اور اپنے اندر سے ٹٹولیں، اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولیں کہ مجھے کیا خواہش ہے. زیادہ جو نیگیٹو وے میں جاتی ہے اس کو گول بناتے ہوئے کام کرنا ہے کہ یہ کم ہوئی کہ نہیں. اگر روزہ رکھنے سے میرے اندر نمائش کا جذبہ کم ہو گیا تو کامیاب ہوں، اگر نہیں تو نہیں. بعض دفعہ تو ہم افطاریاں بھی اسی نیت سے کروا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا لیکن اندر چھپی ہوتی ہیں یہ نیتیں کہ لوگ کہیں گے واہ کیا افطاری بنائی، کتنے کھانے تھے. بعض دفعہ ہم دعوتیں پکاتے ہیں تو اس خیال سے کہ لوگ کہیں ان جیسا تو کوئی کھلاتا ہی نہیں، یہ ان کے گھر کی دعوت تو بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ جملے نہ ہوں آپ کی نیت میں. آپ بے پرواہ رہیں، جس نے تعریف کرنی ہے کر دے، نہیں کرتا تو نہ کرے. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ لوگوں کی تعریفوں سے بے نیاز ہوں، یہ شرک ہے. آپ لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے اگر نماز بھی پڑھا رہے ہیں نا، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، تو آپ باطل کام کر رہے ہیں. اور یہ جذبہ دل سے نکلتا ہی نہیں ہے جب تک لوگوں کی اوقات سامنے نہ آ جائے اور اللہ کی بڑائی سامنے نہ رہے. چیک کریں اپنے آپ کو، کیا میرے دل میں یہ جذبے رہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ کرانا چاہتی ہوں، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتی ہوں؟ تو پھر اس کا اندر کہ توحید میں کمی ہے، ابھی اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آئی. تو نیت کیجئے کہ اب میں نے اس پہ کام کرنا ہے. لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوتے ہیں لوگ، کون ہے، اچھا یہ کتنا کمزور ہے. دیکھو ابھی اس کے سر میں درد شروع ہو جائے نا تو اللہ نہ چاہے تو ٹھیک نہیں ہوگی. دیکھو چلتے چلتے پاؤں پھسلا تو یہ اپنے آپ کو گرنے سے نہیں بچا سکتا. دیکھو کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ اس کے گلے میں پھنسا تو اس کی جان جا سکتی ہے. وہ لوگ جن سے ہم مروب رہتے ہیں, وہ لوگ جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں, ایک کوکی کا ٹکڑا ان کے گلے میں پھنس جائے نا تو موت کا فرشتہ نظر آ جائے. ہم ان سے ڈریں, ان کی نظروں میں بڑے بڑے بنے, کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کی شکار خواتین زیادہ ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں اس بات پہ کہ خوبصورت لگوں, لوگ کیا کہیں گے. عجیب حالت ہے, پہننے کو دل بھی نہیں کر رہا لیکن پہننا ہے کیونکہ لوگ دیکھیں گے. لوگ لوگ لوگ, آپ کو پتا کہ لباس بھی انسان اگر اس نیت سے پہنتا ہے نا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو, تو یہ بہت سخت وعید ہے اس پہ حدیث میں کہ جو شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ کل اس کو یعنی ذلت کا لباس پہنائے گا. تو ہم نے اپنے آپ سے یہ چیزیں نکالنی ہے. اچھا پہنی ہے, کوئی حرج نہیں, اپنے لیے پہنے, اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے, اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہنے. بہت حد تک یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے پہن سکتے ہیں, اچھا لگے گا, یا کہیں جا رہے ہیں تو اس نیت سے پہنے کہ وہ خوش ہوں گے کہ انہوں نے میرے گھرانے کو اہمیت دی, عزت دی. آپ کسی کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں نا. آپ علم کے لیے اگر اہتمام کرتے ہیں تو آپ علم کو عزت دیتے ہیں, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اپنے آپ کو مٹی کا ایک بت بنا کے اور پجوانا اور لوگ تعریفیں کرتے رہے اور اگر کہیں تعریف نہ ہوئی تو آپ نے سوچا کہ آج کی تو محفل ہی اچھی نہیں رہی, تو یہ چیز درست نہیں ہے. اور یہ خود بخود کم ہو جاتی ہے. اللہ کے اوپر نظر لگتی ہے تو بندوں سے نگاہیں ہٹنے لگتی ہیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صالحات. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. آج کا ایک خوبصورت چیپٹر ختم ہوا. یہ بتائیے آپ نے اپنے لیے عمل کی باتیں کون سی چنی اس میں سے؟ عمل کی باتیں آپ نے اپنے لیے کون سی چنی, جیسے کہ روزے میں لغ باتوں سے بچنا ہے اور جھوٹ گالی غیبت جیسی برائی کو جو نہیں چھوڑتے وہ آدمی سچا روزے دار نہیں ہوتا. جی ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے اللہ کی جائز کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور پھر اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے اس نے افطار کیا. یہ حدیث تو ہلا کر رکھ دینے والی ہے اور اس کو ہم نے پختگی سے پکڑنا ہے اور رمضان ہم نے اس کی روشنی میں انشاءاللہ گزارنا ہے. جی لوگوں کے لیے لباس نہیں پہننا, جی یہ تو جی انشاءاللہ شو آف نہیں کرنا. تو ہمیں استاذہ نے جو ٹپس دی وہ بھی بہت خوبصورت تھی کہ اپنی برائیوں کی لسٹ بنانی ہے اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ان برائیوں کو ختم کر دے. اور ہم نے رمضان کے لیے اپنا ٹارگیٹ کیا ڈھونڈا اس لیسن میں سے کہ ہم نے ایسا روزے دار بننا ہے جو کہ آدمی کو منفی نفسیات سے بچائے, ایسا روزے دار بننا ہے جس کے اندر یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دعائیں دے. یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ہمیں اس پر ضرور کام کرنا ہے. اور روزہ دنیا میں برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے اور آخرت میں وہ جہنم کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال بن جائے گا. تو ہمیں اپنے روزے پر ایسا ہی روزے دار بننا ہے اور اپنے روزے پر کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور کیا چیز سیکھی آپ نے اس میں؟ روزے دار اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا پابند بنائے رکھتا ہے. تو ہمیں ابھی سے اس کی تیاری شروع کرنی ہے, اپنے اوقات کو, اپنی ہر چیز کو اللہ کی رضا کے مطابق, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے پابند بنانا ہے. عبادات انسان کی پرسنالٹی بدل دیتے ہیں تو اس پر بھی ہم نے کام کرنا ہے. جی روزے سے راضی ہو جائے, جی ایسا روزہ رکھنا ہے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور کیا کام کرنا ہے ہم نے؟ خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے، وقت کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ. اور عمل کی کیا بات سیکھی آپ نے؟ تلاوت کے ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. جی یہ تو بہت ضروری ہے، قرآن سے بھی تعلق جوڑے رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی معرفت بھی لینی ہے اور اللہ کی معرفت پر بھی کام کرنا ہے. جب تک ہم میں توحید اور اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم عمل نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ کام تو ہمیں ضرور کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے. اگر کوئی لڑائی کرے تو جی یہ بھی بہت اچھی ٹپ ہے. اس کے علاوہ اپنے اندر سے لوگوں کا خوف ختم کرنا ہے اور ریا سے بچنا ہے، بات کم کرنی ہے اور عمل اور حکمت کی بات کرنی ہے. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہمیں اللہ سے زیادہ کلام کرنا چاہیے. جی اللہ کی حمد اور ثنا کرنی ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوش سے بچتا ہے، خاموش رہنا سیکھنا ہے. خاموشی ہزار نعمت ہے. جی دکھاوا نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، اور اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے نجات دے، کیونکہ یہ خواتین کا بہت ہی فیوریٹ سبجیکٹ ہے. لوگوں کے ساتھ ہمبل رہنا ہے. جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچائے. آمین آمین. جی اور غصے پر قابو رکھنا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، فیملی کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے، فیملی کے ساتھ جی خاص طور پر فیملی کے ساتھ. یہ نہیں کرنا کہ ہم روزہ رکھ لیں اور بچوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیں. نہیں نہیں کسی کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہمبل اور نرمی اختیار کرنی ہے. جی جی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے. جی یہ تو مین گول ہونا چاہیے. اینڈ وی شوڈ اسٹے اوے فرام ریا. جی ریا شرک کی ایک قسم ہے. ایمان والا ہمیشہ روزے میں رہتا ہے، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز رہنا ہے. جی اگر یہ بے نیازی آ جائے تو بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. جی ماشاءاللہ. جی اور کیا کرنا ہے؟ آج کافی لمبی لسٹ ہو گئی ہے ہماری، اور سوچئے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین. وضو کا خاص اہتمام کرنا ہے. جی اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہیں، اپنی فیملی ممبرز کے لیے، اپنی والدین کے لیے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. علم کی دعائیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے، اللہ کی معرفت مانگنی ہے، اس کی عبودیت پہ عمل مانگنا ہے ہمیں. جی زیادہ وقت قرآن کو دینا ہے، معافی مانگنی ہے. جی یہ مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، اور وہ جو آخری عشرہ ہے اس میں یہی دعا سکھائی گئی ہے کہ جو اہم چیز مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی. اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی حکمت دی کہ ہم انہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اور علم مانگنا ہے اور عمل بھی ساتھ مانگنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آخرت میں آسانی کی دعائیں کرنی ہے، ایسا ہی روزہ رکھنا ہے جو کہ آخرت تمہارے لیے آگ سے ڈھال بن جائے. اللہ کے قرب کی کہ ہمیشہ جی اللہ کے راضی ہونے کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، اس پر بھی عمل کرنا ہے. اور اللہ سے بھی یہ دعا کرنی کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. جی ماشاء اللہ. جی اور غصب سے بچنا ہے، انٹرنیٹ کا یوز خیر کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم کھا جاتا ہے انٹرنیٹ. ہمارے اعضاء سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. جی بہت اچھی ٹپ ہے یہ، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے. وہ جیسے حضرت عمر تقوی کے بارے میں فرماتے تھے نا کہ ایسی کانٹوں والی جھاڑیوں کی طرح، تو ہمیں اپنا دامن بچانا ہے، تقوی پہ کام کرنا ہے ہمیں، کھانے پینے پہ کنٹرول کرنا ہے، اور ہر کھانے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جی جی اب ہمارے پاس انشاءاللہ استاذہ جی ہیں آج. جی انشاءاللہ اسے میں مائک دیتی ہوں استاذہ جی کو، اور پھر اپنے علم اضافے کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرے، اور ہم سب کو استاذہ جی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہم بلغنا جمیعا رمضان وتقبل منا وجل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. چلیے آج ہمیں اپنے پیارے پیارے وہ ساتھی جن کے دلوں پر دورہ قرآن کی پہار پڑنے والی ہے، ان کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. سب لکھیے اور اپنے اس روم میں، اس گروپ میں موجودگی کا احساس دلائیے. ابھی تک جو ماشاء اللہ آپ نے سیکھا ان چار پانچ دن میں، آئی تھنک سو آج ڈے فائیو ہے ہمارا ایزاد الخیر کا، تو آپ مجھے تھوڑا سا شیئر کریں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیسا لگا، کیا سیکھا، مسائل، باتیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں نا، ابھی جیسے سوم رمضان کا ہم سن رہے تھے تو مجھے خود بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو. جی سب اپنی فیلنگز دیں، میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کے. تھوڑا سا پہلے آپ کے میں سناؤں گی چیزیں، پھر آپ میری سنیں گے. اچھا طریقہ ہے نا، پہلے آپ سن لیجیے پھر سنائیے. تو آپ اگر بول کے نہیں بتا سکتے تو لکھ کے بتائیے کہ آپ لوگ رمضان کے لیے ذہنی طور پہ کتنے تیار ہو چکے ہیں، اور آگے کیا لگ رہا ہے کہ اس رمضان میں کیا کریں گے. جی یہ لکھتی ہیں کہ جزاک اللہ خیرم فار یور ٹرپس اینڈ عمل کی باتیں. الحمدللہ اور ہارٹس آر ریڈی ٹو ویلکم رمضان. دل کھول دیجئے، آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں، اور مہمانوں کے لیے گھر صاف کر لیجئے. دلوں کے برتن اتنے چمکتے ہوں کہ رمضان کا مہمان آئے اور جائے بھی نہ. آپ 70% ریڈی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے سارے سے. جی الحمدللہ رمضان کی فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. یعنی رمضان سے پہلے آپ کو فیل ہونے لگ گیا کہ رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ. دیکھیے کام وہی ہے جو پہلے سے تیاری کر کے کیا جائے. بغیر تیاری کے جو کام ہوتے ہیں وہ آخری وقت پہ بھی ہمیں پریشان ہی رکھتے ہیں. جی الحمدللہ عمل کی تیاری ضرور پوری کرنی. جی بالکل. دیکھیے ہمارا کام ہے کوشش. جی اسپرٹ بوسٹ اپ ہو رہی ہے رمضان کی. کتنے لوگ ہیں جیسے کسی شادی سے پہلے بے چین ہوتے ہیں، یہ کب وقت آئے گا، کیا ہوگا، وہ اس طرح آپ کو بھی اب فیلنگ آ رہی ہے. جی یہ لکھتے ہیں آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے نکل. جی الحمدللہ میں آپ سب سے بھی اللہ کے لیے پیار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے یعنی احبکی فی اللہ، آپ سب سے. یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن یہ نبھانا بہت مشکل ہے. جی ویٹنگ فار رمضان پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ کسی یعنی کسی مہینے کے آنے سے پہلے کچھ کرنا ہے. ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم دورہ قرآن سنیں گے اس سال, کہ جن کے میں نہیں پڑھ پا رہی فارورڈ ہو رہے ہیں, تو پلیز آپ پڑھ لیجئے گا, مجھ سے ناراض نہیں ہوئیے گا. جی لیٹ اس کیئر ہاؤ ٹو مینج وتھ ٹو کڈس. کوئی بات نہیں, دو کڈس تو آپ کو سنبھال لیں گے, چھ چھ کڈس کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. آپ یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی ہاؤس ہولڈ کو فنش کر رہی ہوں, الحمدللہ, یہ بھی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو بھی اس نے ہمیں دی ہیں مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ناراض نہیں ہوں گے نا, چلے اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ دل صاف رکھنے ہم نے پڑھنے سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان ساری چیزوں کو آسان بھی کرے اور اچھے طریقے سے ہم لوگ ان چیزوں کو لے سکیں. اور کتنا اچھا لگے گا ہمیں اس وقت جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے یہ اعلان لگائے کرے گا کہ انہوں نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا, بھرپور اٹھایا. آپ دیکھیے کہ 100% تو کوئی بھی نہیں دے سکتا لے سکتا, لیکن ہم 100% ایفرٹس کر سکتے ہیں, کوششیں کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس چیز کی ہمیں بار بار رغبت دلائی وہ کوشش ہے کہ تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی انشاءاللہ. اپنے اپنے حالات کے مطابق جو دی بیسٹ کوششیں ہم کریں گے وہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاں بھی ذخیرہ ہو جائیں گی. جی ماشاءاللہ. یہ لکھتے ہیں سیکنڈ ٹائم جی دورہ قرآن ہوگا. اچھا جن کے اوپر مس ہو رہے ہیں نا وہ پھر دوبارہ بوسٹ کر سکتے ہیں. فیلنگ ویری فریش اینڈ موٹیویشنل ریڈی ماشاءاللہ الحمدللہ. کتنا اچھا ہو اگر دورہ قرآن میں بھی میں آپ سے اس طرح باتیں کروں. میں جب بھی اس طرح بات کرتی ہوں نا آپ لوگوں سے سنتی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں صرف پیل ٹاک پہ ہوتی تھی. تو آج میں نے ریکویسٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو لیا ہے تاکہ آپ لوگوں سے بھی باتیں کروں. جب میں دورہ قرآن میں میرے سامنے آڈینس ہوتے ہیں نا تو میں اس وقت بہت مس کرتی ہوں ان لوگوں کو جو گھروں سے سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ جو بعد میں بھی سنیں گے. تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی اس چیز کو ان کی فیلنگز بھی دیکھوں. یہ کہتی ہے موسٹ آف ٹائم رمضان میں جو ہے اس کو دعاؤں میں لگانا ہے اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اور شاپنگ نہیں کرنی. ماشاءاللہ پھر تو پیسے بھی بہت زیادہ بچ جائیں گے. جی الحمدللہ. شوہر کے ساتھ پھر تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے دیکھیے گا آپ لوگ, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکلات میں یعنی شر میں خیر لے آتی ہیں نا, تو یہ تو خیر ہی خیر کا مہینہ ہے. جی الحمدللہ. بس قرآن کو مس نہ کریں, کلاسز کو مس نہ کریں, مجھے جتنا مرضی مس کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ نے قرآن مس کیا, اپنی کلاس مس کر دی, نیکی کا موقع مس کر دیا, تو پھر مجھے بہت زیادہ فرق پڑے گا اس بات سے. الحمدللہ. جی اور اچھا جی ماشاءاللہ. جی یہ بہت اچھا لکھا کہ اب پیپر پینس پہ خرچ ہوتا ہے, پہلے لپسٹکس اور گھر کے برتن اور بستر کے سیٹ ہی لاتے تھے, اب کچھ اور بھی لے کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ خوش ہے آج کلاس لے کر, روز ہی خوش ہوا کریں, یہ تو ایک دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو مجھے دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دیا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے تو باتیں کریں یا کچھ کام بھی کریں. ہیں آئی کم ٹو نو مینی تھنگس اباؤٹ اسلام الحمد للہ, اللہ گائڈس اسٹریٹ پاتھ الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. بس یہ دعا کرے دیکھیں جو چیز اچھی لگے وہ دوسروں کو بتائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے ان ساری چیزوں کو دوسروں کے آگ ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ بنائیں. یہ کہتی ہے میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں کہ میں ان کو خیر کی باتیں بولوں. اور دیکھیے یاد رکھیے حکمت آنے سے پہلے مت بولیں. ایک جملہ لکھ لیجئے چلے, جن لوگوں نے دائی دین کورس کیا ان کو تو بہت ساری ٹپس ملی. تو میں آپ سب کو اس سے پہلے کہ ہم آج کا ٹاپک شروع کریں ایک ٹپ دے دیتی ہوں, اور وہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں نا, اللہ کے نبی نے بھی رمضان کے لیے خاص طور پہ کہا یا باغی الخیر اقبل, اے نیکی کو چاہنے والے آگے چل. لیکن کچھ لوگ ابھی ایسے ہوتے ہیں جو نیکی چاہتے ہی نہیں ہیں. اب آپ ان کو جب نیکیوں کی دعوت دیں گے تو وہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا. بس آپ دیکھیے کہ کوئی ہوٹل ہے اگر کوئی آرڈر کرتا ہے تبھی ویٹ کرتا ہے نا, اور کوئی آ کر کے جی آپ کا آرڈر ریڈی ہے تو وہ کہیں گے میں نے کب آرڈر کیا تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیے حکمت ہے یہ جم ہے آپ کو آج کے سیشن کا, کہ حکمت کے ساتھ بات کیجئے. ابھی لوگوں نے طلب ہی نہیں کی, پہلے لوگوں کے دل میں طلب پیدا کریں. دعویٰ اور تبلیغ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنے سے پہلے ان کے اندر اس کی طلب پیدا کیجئے، ورنہ بالکل وہی کیفیت ہو سکتی ہے جو کہ ہوٹل میں بیٹھے ایک شخص کو جب آپ کوئی کھانا پیش کرے تو وہ کہے گا میں نے تو آرڈر ہی نہیں کیا. ہم سر دھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. پھر کوئی چیختا ہے، کوئی شاؤٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہم سب اس چیز کو اپنی زندگی میں فیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بچے ہیں، میاں ہیں، آپ اس کا ایک اور طریقہ بھی اختیار کریں، بلکہ اس چھوٹے سے سیشن کو یہ نام دے دیجئے کہ ہم دوسروں کو رمضان میں نیکیوں کے لیے کیسے تیار کریں. یہ وزڈمز ہیں، ورڈ کچھ حکمت کی باتیں کہ ہم اپنے ساتھ دوسرے جو ہیں ہمارے گھر والے ان کو کیسے تیار کریں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے طلب پیدا کریں. اور طلب کیسے پیدا کی جاتی ہے، آپ یہ اگلا سوال ہے کیونکہ سوالوں میں ہی سوال ہوا کریں گے. تو وہ سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر طلب کیسے پیدا کرتے ہیں کھانے کی. ظاہر ہے کہ صبح کا کھانا کھایا ہوا تھا تو وہ ہضم ہوگا، پھر ہی تو لنچ میں آپ کا ساتھ دیں گے. اب تصور میں لائیے ایک پوائنٹ، پھر آپ کو اگر لکھیے، بلکہ چلیے اب آپ لوگ شیئر نہ کریں، میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ، ایک یہ پوری ہوگی پھر میں موقع دوں گی، تو آپ دوسرا سوال کیجئے. اب آپ لکھنا شروع کریں اور یہ چیز آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی اس چیز میں کہ ہاؤ ٹو پریپیئر فیملی اینڈ فرینڈس فار رمضان، کیونکہ اس کے بغیر پھر ہم نیکیاں کر نہیں پائیں گے. تو بہت سارے لوگ جو ہی رمضان کا لفظ آتا ہے تو یہ سوچ میں آتے ہیں کہ ہم نے اس سال بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں، لیکن پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ گھر والے تو موٹیویٹڈ نہیں، وہ تو پریشان ہیں اور دکھی دکھتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی جھگڑا بھی ہوتا ہے. تو چند ٹپس لے لیجئے کہ آپ نے دوسروں کو اور اسپیشلی اپنے گھر والے، فیملیز اور فرینڈز کو زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے کیسے مائل کرنا ہے، کیا طریقہ کار اس کا ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے ان کے اندر طلب پیدا کیجئے. طلب کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ نمبر ایک، دعا مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. کیسے ٹھنڈک بنیں گے گھر والے؟ کہ وہ نیکیاں کریں گے، ان کو نیکی کرتا دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئیں گے اور آپ وہ خوشی کے آنسو کی وجہ سے ٹھنڈک محسوس کریں گے. تو دعا کیجئے، سب سے پہلی چیز دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگیے اپنے ساتھ. اور اپنے پھر دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، ان کو دعائیں دیجئے. آج کے بعد آپ اپنے بچوں کو اور شوہر کو اسپیشلی، اور پھر وہی بات ہے فیملی اینڈ فرینڈز کو، کس طریقے سے نیکیوں کے لیے اور خاص طور پہ رمضان کی نیکیوں کے لیے تیار کریں، دعا دیجئے. جیسے مجھے اپنے والد کی ایک بات یاد آتی ہے جو وہ بہت زیادہ کثرت سے دیتے تھے. جب بھی کوئی ان سے کوئی اچھا کام کرتا، اچھا معاملہ کرتا، تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے، کثرت سے ہر بات میں، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، اللہ آپ کو نیکی دے. تو پہلا میں نے کیا کہا کہ آپ دعا مانگیے، اللہ سے کہیے کہ وہ ان کے دلوں میں طلب ڈال دے. دوسرا یہ کہ اب آپ ان کو دعائیں دیجئے. کیا دعائیں دے سکتے ہیں؟ مثلا آپ کے بچے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں ان سے، کبھی وہ آ کے لپٹ جاتے ہیں، کبھی وہ آپ کو پانی کا گلاس دیتے ہیں، کبھی آپ کا بیٹا آپ کو کہیں باہر لے جاتا ہے، آپ کہیں درس میں جانا چاہ رہی تھی، کچھ بھی، تو آپ انہیں کہیں بیٹا اللہ آپ کو اور نیکیوں کی توفیق دے. پھر آپ یہ دعا دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنائے، اللہ تعالیٰ تم سے نیکیاں لے. پھر اسی طرح سے چھوٹے بچوں میں رغبت دلائیں، اللہ تعالیٰ تمہیں امام بنائے، متقیوں کا امام بنائے، کوئی خانہ کعبہ کا امام بنائے، اللہ تعالیٰ تم سے اور بھی نیکیاں لے. اس طرح سے آپ کرتے جائیں گے نا، فیل کریں گے کہ ان کو بھی لگے گا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز دعائیں مانگنا، دوسری چیز ان کو دعائیں دینا کہ وہ لوگ آپ کی دعاؤں کو سن کر سوچیں کہ اوہو ہمیں کچھ کرنا ہے. دیکھیے ایک جملہ بولوں گی بڑے شعور سے، یہ جم ہے آج کے سیشن کا، نصیحتیں کرنے کی بجائے، یعنی جوان ہوتے ہوئے بچوں کو نصیحتیں کرنے کی بجائے کہ یہ کرو، روزہ رکھو، قرآن پڑھ لو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ ہوتی ہیں نصیحتیں، اس کو بدل دیجئے دوسری طرف. اے اللہ میرے بچوں کو قرآن سے محبت دے دے، اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بچوں سے راضی ہو جا۔ یہی ٹون آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی دے سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ان کو کہتے نہیں آپ بھی سال دورہ قرآن سنیں گے، بہت ہو گئی، یہ ہوا، آپ پانچ وقت کی مسجد میں نماز پڑھیں، نہیں تو یہ ہوگا۔ یہ نہیں اچھی ٹون ہوتی، یہ تو سننے میں بھی نہیں اچھی لگ رہی، تو مانے گا کون آپ کی بات؟ آپ کیا کریں، ان کے سامنے اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرے شوہر کو مسجد کا نمازی بنا دے، اللہ میرے شوہر مسجد میں بھاگ بھاگ کے جانے لگے، اللہ تعالیٰ میرے شوہر جو ہے ان کا دل تقویٰ سے بھر جائے، پیار سے میٹھی زبان سے ان کے لیے دعائیں مانگے۔ یاد رکھیے، دعائیں وہ راستے کھولتی ہیں جو کہ ہماری کوششوں سے نہیں ہوتے، ہمارے اس طرح سے کہنے سننے سے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ اور میں اس چیز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ خیر کا ذریعہ لائق بنے گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز ان میں رکھیے کہ ہر بندے کے دل میں لالچ ہے، ہونا چاہیے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نفسوں میں بخل رکھا ہوا ہے، بُخِلَتِ الْأَنْفُسُ شُخ ہے، شُخ کیا ہوتا ہے کہ مجھے ہی زیادہ مل جائے، یعنی بخل اور شُخ ایک ہی قسم کی چیز ہے۔ نیکیوں کا بخل دے ان کو، نیکیوں کا ان کو خیر دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے لگ جائیں، اور جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر محسوس کرائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت سے ان کے اندر اس چیز کی خیر آ جائے گی اور وہ پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے کریں، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک اور چیز چھوٹی سی لے لیجیے، اور وہ کیا ہے کہ آپ گھر کے اندر ایک ماحول بنائیے، ٹائم لیجئے ہسبینڈ اور بچوں کو، اور کہہ دیجئے، اور ایک الگ بات، ایک پروگرام ابھی سے لے کے رمضان تک، یعنی فرسٹ سے پہلے پہلے، ہمارا رمضان تو فرسٹ سے شروع ہو رہا ہے نا، کیونکہ باقاعدہ طور پہ ہمارے رمضان پروگرام جو زاد الخیر کے بعد ہوں گے، وہ رمضان کا فرسٹ ڈے، یعنی فرسٹ ویلکم رمضان کا جو ڈے ہے، تو اس سے پہلے پہلے اپنی فرینڈس کو بھی ایک دفعہ گھر میں بلائیے، چائے بسکٹ دے دیجئے، جوس اور آئس کریم دے دیجئے، یا مٹروں والے چاول اور دہی دے دیجئے، جو آپ کے نصیب میں ہے، جو آپ کر سکیں، ایک دفعہ فرینڈز کو بلائیں اور بڑے پیار سے محبت سے ان کے ساتھ پلان بنائیے۔ کس چیز کے پلان بنائیے گا، کس طریقے سے آپ اس کو لیں گی کہ اچھے حالات میں بہترین طریقے سے آپ ان کو موٹیویشن دیں، دیکھو اس سال یہ کچھ ہو رہا ہے، پہلے سے تیاری کر کے رکھیں اپنی اسکرین پہ، کمپیوٹر لگا کر گھر میں جو اسکرین ہوتی ہے، اسی طرح بچوں اور شوہر کے ساتھ کریں کہ دیکھیں اس سال یہ پلانز ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، تو چلیں کچھ کرتے ہیں۔ پھر اس طرح افطاری کا پلان بنا لیجئے، اچھا مسجد میں جائیں گے، یہ ہوگا، یعنی نیکیوں کا شوق اور رغبت دیجئے، باتیں شروع کر دیں۔ شادی ہونے والی ہوتی ہے خاندان میں، تو پہلے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں ذہنی طور پہ تیار کرتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چند ٹپس ہم سب سننے والوں کو فائدہ دیں گی۔ آپ اس کلپ کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے فرسٹ سے پہلے پہلے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ ہم اس کو ویڈیو میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اتنا ہی چھوٹا سا کلپ۔ تو اب ہم چلیں گے آج کا جو ہمارا گول ہے اس کی طرف، اور وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کا موقع دیا ہے، ہم اس رمضان کے اندر ذہنوں میں اٹھنے والے سوال جواب ہیں، اس کے لیے کیسے سے تیار ہوں۔ دیکھیں کتنا بھی کوئی جانتا ہو نا، پھر بھول جاتا ہے۔ فذکر ان ذکر تنفع المومنین، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، اور انسان نسیان سے ہے۔ تو آئیے ہم ایک بکلیٹ کی مدد میں لیں گے، جو لوگ اس وقت گھروں سے سن رہے ہیں وہ صرف سنیں گے اور نوٹس لیں گے، اور ہم لوگوں کے سامنے بکلیٹس ہیں، تو ہم بکلیٹ کھولیں گے اور اس چیز کی خواہش رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سارے معاملے کو آسان کرے۔ اس میں چند سیکنڈ میں خاموش رہتی ہوں، آپ مینٹلی پریپیئر ہو جائیے، آپ بالکل اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ اب ہم ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا ٹاپک لینے لگے ہیں، اور یاد دہانی کے لیے ہم یہ بھی بولیں گے کہ یہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں، یہ کس ملک کس شہر کا صدقہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، میں تقریباً آپ کے سامنے چند سیکنڈ اس لیے خاموش رہوں گی کہ آپ اپنے دل سے کچھ پڑھ لیجئے، کچھ سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے گھروں سے نکلے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، صحت بڑھا دے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو سوچ کے آئیں اسے بہت زیادہ لے کر چلیں. ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے، کیوں، کیسے، کب، لیکن جو ہمارا اس وقت کا وعدہ ہے، جو بات ہے، اس کو پورا کرتے ہیں. الحمدللہ ایڈمنز نے آپ کو ایک بک روزوں کے مسائل ایز اے گفٹ دی ہے. آپ لوگ اس بک کو اپنے سامنے کھول لیں گے ابھی جب میں آپ کو کہوں گی، اور انشاءاللہ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ کیا ہے، روزے کے مسائل. ہمارے پاس اس موضوع پہ ایک پوری بک بھی الحمدللہ ریکارڈڈ ہے، لیکن پوری بک سننا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں کسی سے سوال پوچھنا پڑتا ہے، مثلا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا، روزہ کیوں رکھیں. پھر سم ٹائم بچے کوئی ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں، باہر سے آتے ہیں کوئی بات سن کے، کہ مسلمس نان مسلم کا کوئی سوال اٹھ جاتا ہے. تو آج کے اس سیشن کا ہمارا گول کیا ہے کہ ہم ایک سٹریچ میں روزے سے متعلق اٹھنے والے سوالات کا جواب لیں گے. آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ کمپیکٹ اور شارٹ سا سیشن ہمیں رمضان کے بارے میں سب کچھ بتائے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بات ہم اس وقت سیکھیں گے یہ کسی کی کہی سنی بات نہیں، یہ ساری باتیں قرآن اور آیات سے ہیں، نبی سے، قرآن کی آیات سے اور اللہ کے نبی کی صحیح روایات سے ہے. اور یہ بک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تصنیف شدہ ہے، تو یہ ہم ان کے صدقہ جاریہ کے لیے بھی پڑھیں گے. آپ سب جانتے ہیں اس صدی کی بہت پیاری شخصیت تھے، کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا، آج بھی ان کے شاگرد موجود ہیں. عربی بک جو ہے وہ نبض فی الصیام، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے فرنٹ پیج پہ، کھجور کا ایک درخت ہے اور جو کھجوریں پکنے پہ پھینکتے، نبض ینبض ہم جانتے ہیں، پھکنا پھینکنا، قرآن میں یہ عہد کو توڑنے کے لیے آتا ہے. تو بیسیکلی اس رمضان سے آپ کے میرے نصیب میں کیا کھجوریں آتی ہیں اس کو دیکھنا ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے روزے کے مسائل کے نام پر. تو ہم سب شروع کرتے ہیں، بک کا پیج کھول لیجئے، فرسٹ پیج ہے. میں کوشش کروں گی کہ ایک دفعہ آپ کو یہ بک پوری گو تھرو کراتی جاؤں، پیج کے ساتھ پیج پلٹتے جائیے، پھر اینڈ پہ انشاءاللہ اس کے ریکیپ کے اندر ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اجازت ہو تو شروع کرتے ہیں. چونکہ رائٹر جنہوں نے لکھا ہوتا ہے ان کے طرف اس چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ بندوں کا بھی نہیں ہوتا. تو میں اس موضوع کو شروع کروانے سے پہلے، نہ صرف یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کے، پھر جنہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ان کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ فنار آرگنائزیشن کویت کی، جنہوں نے ہمیں اس لیکچر کے لیے نہ صرف یہ کہ انوائٹ کیا اور یہ بکس بھی اپنی طرف سے آپ سب کو پرووائڈ کی ہیں. ان سب کے لیے دعا کر کے شروع کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ، اور سب سے بڑی بات ہمارے پیارے انصار اللہ، اور اس سے بھی بڑی بات ہمارے وہ پیارے ساتھی جو یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں علم کی جستجو میں. ملنا دیکھنا یہ تو بعد کی باتیں ہوتی ہیں، پہلے تو ہم علم کو لیں گے. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سیشن کا صدقہ جاریہ بنائے، آج کا سیشن ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اور انشاءاللہ بعد میں ایڈیٹنگ میں بھی ہم یہ باتوں کو رکھیں گے تاکہ جہاں بھی یہ بک چلے وہ لوگ بھی دعائیں کریں ان لوگوں کے لیے جو آج کی اس نیکی میں ہمارے معاون بنے. تو میں اپنے لیے بھی، جو مجھے یہاں لانے کا ذریعہ بنے، جس جس نے اس میں مدد کی، ایفرٹ کی، جو یہاں میرے سامنے بھی اس وقت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس چیز میں حصے دار بنا دے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے مسائل. مقدمہ، مقدمہ قدمہ یقدم سے ہے، یعنی پہلی بات، کوئی بھی چیز پیش کرنے سے پہلے جو چیز ہے، یعنی کتاب کے شروع میں جو چیز ہوتی ہے، یعنی ایک دم مسائل پہ کیوں جائیں، مسئلے تو تھوڑے ہوتے ہیں حل زیادہ ہیں. تو یہ محمد بن صالح کا جو اس کتاب شروع کرنے سے پہلے کا نوٹ تھا یہ وہ ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد.
ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ سب کو برا نہ لگے تو آپ کے پاس پینسل ہے یا پین ہے پاس, تو اس پہ ساتھ ساتھ اپنے فٹ نوٹس لیجئے اور اعراب لگا لیجئے. بعض دفعہ عربی کو جب ہم بغیر اعراب کے پڑھتے ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھا جاتا, اور اگر ابھی یہ کام نہیں کر سکتے تو بعد میں کر لیجئے گا دوبارہ سن کے ریکارڈنگ سے انشاءاللہ. صوم اور اس کا حکم, ہم سب جانتے ہیں کہ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں, صیام کا لفظ بھی ہے اور صوم کا بھی لفظ ہے, ٹھیک ہے. عام طور پہ جو صوم کا لفظ ہے یہ چپ کے روزے کو کہتے ہیں, جیسے سورت مریم میں حضرت مریم نے کہا کہ انی نظرت للرحمن صوما, ٹھیک ہے. لیکن صیام عام روزے کے لفظ کے لیے آتا ہے اور صوم خاص طور پہ ایک ایکشن ہے, تو دونوں ایک دوسرے کے ایکویلنٹ بھی آتے ہیں. صوم اور اس کا حکم, صوم کی حالت میں لوگوں کے احوال, روزہ توڑنے والے امور اور دوسرے بعض فوائد کے بیان میں مختصر کلمات ہیں. کیا, آئیے دیکھتے ہیں ذرا صوم کی تعریف کیا ہے. جب تک کسی چیز کی ڈیفینیشن نہ پتا ہو, تعریف نہ پتا ہو, ہم اس چیز سے بہتر طریقے سے فائدہ نہیں لے سکتے. تو صوم کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. طلوع کیا ہے؟ سن رائز, اور طلع سر اٹھانے کو کہتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ طلعہا کے لفظ ہے, خوشے جو ہوتے ہیں کھجوروں کے اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور غروب غریبہ سے ہے, غراب کوے کو کہتے ہیں, کالا ہوتا ہے, ڈوبنا, کالا ہونا. یعنی طلوع آفتاب, اور آفتاب تو آپ جانتے ہیں سورج, آفتاب کہتے ہیں نا اردو میں, پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے, تو وہ آفتاب سورج کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے. تو سورج نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک روزہ توڑنے والے امور کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت و بندگی کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ تعریف یاد کر لیجئے گا روزے کی, کیا ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے رک جانا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور صرف رکنا نہیں بلکہ پھر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا, ٹھیک ہے. یہ تو ہے عام تعریف روزے کی. اب ہم دیکھیں گے کہ رمضان کا روزہ, اس کا کیا حکم ہے ہماری شریعت میں, کیا یہ سنت ہے, نفل ہے, کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ فرض ہے, بڑی معروف روایت ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے. اسلام کے عظیم ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اعراب لگا لیجئے, نہیں تو پھر بعد میں لگائیے گا. بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. کون سی ہیں ذرا اس پہ بھی 1 2 3 لکھ لیجیے اپنے سامنے. نمبر ایک, گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ ہے اصل میں پہلی فاؤنڈیشن. اور دیکھیے بنیاد جو ہوتی ہے نا, یہ فاؤنڈیشن کا لفظ جہاں آئے تو کمرے کو سوچ لیجئے, یعنی اب اس ہال کی جو بنیادیں ہیں اگر اس کو نکال دیں, گرا دیں تو سب کچھ گر جائے گا نا. تو بنیاد وہ چیز ہے کہ جس میں سے کسی ایک چیز کے ہٹنے یا ہٹانے سے دین اسلام کی عمارت گر جائے گی, یعنی لازم ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز, سچا معبود صرف اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے ماں سوا کسی کا خیال نہ آئے. نمبر ٹو لکھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ان دو کے علاوہ باقی چیزوں کو ادھر ادھر کر دیجئے, جدھر مرضی لے جائیے, جب تک یہ دو نہیں ہوں گی اسلام کا کمرہ نہیں بنے گا. نماز قائم کرنا تیسری چیز, نمبر تھری لکھیے, رمضان کے روزے رکھنا فور, اور بیت الحرام کا, بیت اللہ یعنی بیت الحرام کا حج کرنا پانچ. تو اب دیکھیے اس ترتیب میں روزے کی جگہ کدھر ہے, گواہی دینا اللہ کی, رسول کی دو, نماز تین, تو روزے کی چار. آپ کہہ سکتے کہ اسلام کی آؤٹ آف فائیو فاؤنڈیشنز میں سے فورتھ فاؤنڈیشن از روزہ. یہاں چند سیکنڈ کے لیے رکوں اور آپ کو سوچنے کا موقع دوں. پھر جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں, جن کو خیال ہی نہیں, جو گرمی کا نام لے کر, امتحانوں کا نام لے کر اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا نام لے کر اس کو نہیں کر پاتے, تو پھر ان کو آپ کیا کہیں گے. تو لہٰذا اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. تو نیت کر لیجئے کہ ایسے تمام ساتھیوں کو انشاءاللہ اس سال ہم نے اس چیز کی رغبت دلانی ہے کہ وہ روزے رکھیں. ٹھیک ہے, چلیے آگے دیکھیے. روزے میں لوگوں کے احوال اور ان کی قسمیں, اس ٹاپک کے انڈر کیا آئے گا, یعنی کس پہ روزہ فرض ہے, کس پہ روزہ فرض نہیں. ہم ایک سوال کی صورت میں اس ٹاپک کو لکھتے ہیں, کن لوگوں پر روزہ فرض ہے اور کن پر نہیں, اور بچوں پر روزہ کب فرض ہوتا ہے. بڑا اہم ٹاپک ہے, لوگ سوال کرتے ہیں بہت سارے تو, اور کس کون اپنے اس روزہ جو چھوڑا ہے اس کی قضاء لائق کرے گا یا کون فدیہ دے گا. یہ چند چھوٹے چھوٹے ٹاپک اس ٹاپک کے اندر آتے ہیں, تو ذرا سے اس کو دیکھتے ہیں. نمبر ایک, صوم یعنی روزہ ہر بالغ و عاقل مستطیع, مستطیع کا نیچے لکھیے آسان کر کے, جو استطاعت رکھتا ہو. قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے نا, استطاعت. ٹھیک ہے, اور استطاع کے لفظ کو اگر میں اور کھولنے بیٹھ جاؤں تو توئے با عین توان کا لفظ ہے, توان و کرہن قرآن میں دونوں لفظ آتے ہیں, خوشی سے, خوشی کے معنوں میں آتا ہے. اور تتوع کہتے ہیں نفل عبادت کو. مشکل ہیں تو معاف کر دیجئے, لیکن میں آسان کرنے کے لیے بول رہی ہوں, نہ لکھ سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں, بس اتنا سمجھ لیں مستطیع وہ شخص ہے جو خوشی کے ساتھ یعنی اپنے حالات کے مطابق اس کی طاقت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, نفل عبادت کو بھی عربی میں تتوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور حج کے لیے بھی یہ لفظ آیا اور روزے کے لیے بھی یہی ہے, فمن تتوع. ٹھیک ہے, متوع کہتے ہیں والنٹیئر کو عربی میں, اکثر آپ بخارم میں جائیں تو آپ کو متوع کا لفظ سننے کو ملے گا. چلیے, تو روزہ کس پہ فرض ہے؟ نمبر ایک, بالغ, پیوبرٹی کی ایج ہے. بلوغت کے دو اثرات ہیں, لڑکیوں کا تو سب کو ہی پتا ہے بیماری کے دن شروع ہو جاتے ہیں. لڑکوں کی بلوغت چند نشانیوں سے دکھتی ہے, جو چہرے اور جسم اور آواز میں تبدیلی اور کچھ خوابوں کی صورت میں آتی ہے. ٹھیک ہے, عاقل, عقل سے مراد یہ نہیں کہ عقل مند, آپ کہیں گے میرا تو کوئی بچہ ہی عقل مند نہیں ہے, نہیں, عقل سے مراد کہ جو برے بھلے کا فرق کر سکے. کچھ بیچارے مجنون ہوتے ہیں, سوچ سمجھ نہیں سکتے, تو مراد یہ کہ جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کر سکے, یعنی جس میں سمجھ ہو. اور تیسری بات مستطیع, اور چوتھی مستطیع جو استطاعت رکھتا ہے, مقیم یعنی عقل مستطیع, دونوں اکٹھا ایک ہی لفظ ہے, کہ ہر وہ شخص جس میں سوچ سمجھ کی طاقت ہے اور وہ طاقت بھی رکھتا ہو. اور چوتھی قسم مقیم, مقیم کس کو کہتے ہیں؟ غیر مسافر کو. ان پر واجب ہے, میں دہرا دیتی ہوں جملہ, جو لوگ بغیر بک کے لکھ رہے ہیں وہ بھی سن لیں اس بات کو, کہ پہلی بات ہے روزہ بالغ پہ, عاقل پہ جو طاقت رکھتا ہو, اور مقیم یعنی جو مسافر نہ, اس پہ فرض ہے. واجب کا مطلب سمجھ گئے, وجبہ, وجبہ کھانے کو بھی کہتے ہیں نا عرب میں, واجب یعنی لازم ہے. ٹھیک ہے, نمبر ٹو دیکھیے, کافر شخص روزہ نہیں رکھے گا اور اگر وہ مسلم ہو گیا تو اس پر گزرے ہوئے روزوں کی قضا کرنی واجب نہیں ہے. بڑی پیاری بات ہے, یعنی بعض لوگ آج کے دور میں اکثر یہ جملہ بولتے ہیں, میری نان مسلم فرینڈز ہیں وہ بھی رکھتی ہیں, کوئی کہتی ہے بچوں کے دوست ہیں. دیکھیے, عادت ڈالنے کے لیے یا تقوی لانا ہے وہ اور بات ہے, لیکن عام روزے کا اس کو اجر یا ثواب یہ کچھ سوچنا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں جس دن مسلمان ہوگا اس کے بعد اگر نہیں رکھے گا تو جواب دہی ہے. تیسرا پوائنٹ لکھے گا, چھوٹے بچے پر روزہ واجب نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا. یہ بڑی پیاری بات ہے, صحابیات کا یہ عمل ہمیں احادیث سے ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی تھیں اور کہتی ہیں کہ ہم ان کو مسجد میں لاتے اور جب وہ کھانا مانگتے تو ہم ان کو کھلونا دیتے. اسی طرح حضرت عمر کا ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے کہ کسی شرابی کو رمضان میں روز شراب پیتے دیکھا تو درے لگوائے اور کہا ہمارا تو بچہ بچہ روزے سے ہے اور تو روزہ رمضان میں شراب پیتا اس وقت. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ بچوں کو اب رکھوائیے, واجب نہیں. اب آپ کے کب, بس ایک جملہ لکھ لیجئے کہ جب بچہ روزہ رکھنے کا عادی ہو. شروع میں رکھائیے, بیچ میں نہیں رکھ سکتے, آدھے دن بعد اڑوا دیں. ہمارے دور میں اس کو کہتے تھے چڑی روزہ, کچا روزہ, بچے منہ میں رکھتے ہیں. پھر اکثر ہم بچوں کو کہتے تھے کہ آپ آدھا دو روزے رکھو دن میں, ہم ایک رکھتے ہیں, چلو بیٹا آپ نے صبح رکھا. اس کے لیے ایک ماؤں کو ٹپس دینا چاہوں گی, فجر پہ ضرور اٹھائیے, یعنی سحری کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں نا تو چھ سات سال کے بچوں کو اٹھائیے ساتھ. کئی لوگ یہ سوچتے کہ سو رہے ہیں اسکول جانا ہے, نہیں, دیکھیے یہ لاشعور کے اندر ایسے چیزیں بچ جاتی ہیں کہ آپ کو آج بھی آنکھیں بند کریں تو اپنے بچپن کی وہ سحریاں یاد ہوں گی جس وقت آپ اٹھ کے کہتے تھے اچھا جی ہم سے چوری چوری کھانا کھا رہے ہیں, ہمیں سلا کر آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں. وہ چیز آج بھی دل میں موجود ہے نا, تو آپ اپنے بچوں کو کبھی اوور انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. 4-5 سال کے بچے کو بھی سحری پہ اٹھا دیجیے, کھلا دیں. ناشتہ تو کروانا ہی ہے نا, تھوڑی دیر بعد اسکول جاتے ہوئے سحری کھلا دیجیے, چلے جائیں. پھر جب اسکول سے واپس آئیں تو ان کو کھلائیے لنچ, اور ساتھ کہہ دیجیے یہ اب آپ کی پہلی افطاری ہے, اور ساتھ ہی آپ کی سحری بن جائے گی. تھوڑی دیر بعد کچھ اور کھلا کر کے یہ اب آپ کی دوسری سحری ہے, اور پھر شام کو آپ کے ساتھ کھائیں. بعض دفعہ کھانا بنتا ہے تو بچے پہلے ہی کھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, اب آپ مغرب پہ ہمارے ساتھ کھائیں. تو دن میں جو بھی 2 دفعہ آپ کھانا ان کو دیتے ہیں اس کو سحری افطاریوں میں بدل لیجئے. انشاءاللہ اس سے رغبت آئے گی بچوں کو بعد میں رکھنے کی. چوتھا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, نیکسٹ پیج ہے مجنون یعنی پاگل, اگرچہ بڑی عمر کا ہی کیوں نہ ہو. اس پر نہ تو سوم فرض ہے اور نہ ان کے اوپر کیا فرض ہے, یعنی جو مجنو ہے جس بیچارے کی سمجھ ہی نہیں, نہ تو سوم فرض ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے کسی کو کھانا کھلایا جائے گا. یہی حکم اس قم عقل کا ہے جو بہت ساری چیزوں میں تمیز نہیں کر پاتا. بہت پیاری بات ہے, آج آپ کو فرسٹ ٹائم شاید یہ مسئلہ سمجھ آیا ہوگا کہ جو پاگل ہے مجنے اس وہ مکلف ہی نہیں, جب فرض نہیں تو قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فرض بھی نہیں, بڑی عمر کا بھی ہو یعنی بالغ ہو چکا ہے لیکن مجنون ہے. دیکھیں ویسے دیکھا جائے تو یہ کتنی آسانی کی بات ہے نا, اللہ نہ کرے کسی کا بچہ یا کوئی خود ایسا ہو, لیکن اگر کوئی ہے تو دیکھیے کہ اس کا تو حساب ہی آسان ہے. تو بہرحال آپ اس کی طرف سے کچھ نہیں کھلائیں گے. پھر پانچویں چیز دائمی سبب, دائمی لکھیے ہمیشگی کا, دوام جس سے ہوتا ہے نا, یعنی وہ بیماری یا وہ سبب جو دور کبھی نہیں اب ہوگا. مثلا کسی کو شوگر ہو جاتی ہے اور اب ٹھیک نہیں ہونی, یا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کڈنی پرابلم ہے, یعنی ایسا پرابلم جس پہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیماری یعنی ایسی ہے, یہ جملہ نوٹ کیجئے گا, بیماری ایسی ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے نمبر 1 بیماری کے بڑھنے اور نمبر 2 جان کے جانے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہوگی کبھی, اور اسی دائمی سبب میں بڑھاپا بڑا بھی ہے. تو دائمی سبب کی وجہ سے جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو, جیسے بہت بوڑھا شخص یا ایسا مریض جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو, ایسے لوگوں کی طرف سے ہر دن 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو نوٹ کر لیا آپ نے, بوڑھے یا ایسے بیمار جو ٹھیک نہیں ہوں گے, اب بس ان کی طرف سے 1 مسکین کا کھانا ہے, دیٹس اٹ, معاملہ صاف ہو گیا. نمبر 6, ایسا مریض جسے اتفاقاً بیماری نے پکڑ لیا ہو, وہ شفا یابی کا منتظر ہو, تو ایسا شخص روزہ توڑ سکتا ہے اور صحت یابی کے بعد روزے کی قضا کرے گا. فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ کبھی کبھی بخار ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی ایسی تکلیف پیٹ میں ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکے, تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ قضا کریں گے. پہلی صورت میں کیا تھا؟ کفارہ تھا, اس صورت میں قضا ہے. اس کا فرق نوٹ کریے گا آپ لوگ, یہ بہت اہم سوال ہے. نمبر 7, حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت. حاملہ کو کیا کہتے ہیں؟ پریگننٹ. اور دودھ پلانے والی عورت نرسنگ مدر, یعنی جس کی گود میں بچہ ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بھی وہ عورتیں ضرور سنیں, اور اگر آپ کے فیملی میں ادھر ادھر ہیں تو ان کو یہ حصہ سنوا دیجئے تاکہ مسئلہ صحیح جائے. ادھوری بات سن کر آگے مت کیجئے, اس سے علم پورا نہیں جائے گا ان کے پاس, اور اس سے انشاءاللہ پھر وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے جب آپ ان کو ٹھیک طریقے سے یہ ساری چیزوں میں لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا؟ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت, اس کا کیا حکم ہے؟ اگر حامل یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ اس پر شاق گزرتا ہو, شاق سمجھ رہے نا, دیکھیں شق کہتے ہیں پھاڑنے کو, یعنی وہی بات ہو گئی کہ بچے کو خطرہ ہے یا ماں کو خطرہ ہے, یا بچے کی بیماری اور کمزوری کا اندیشہ ہو, تو ایسی عورتیں روزہ توڑ سکتی ہیں. توڑ سکتی لفظ کو بھی سمجھ لیجئے, یعنی یا تو رکھا ہی نہ, یا رکھا تھا لیکن لگا طبیعت خراب ہونے لگی تو کھول دیجئے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. معاملہ آسان ہو جانے اور اندیشہ جانے کے بعد روزے کی قضا کریں گی. ٹھیک ہے, تو حاملہ اور نرسنگ مدر روزے کی قضا کریں گی, یعنی اس میں پھر بعض لوگ کہتے جی ہم نے وہ پریگننسی کے روزوں کا کفارہ تو دے دیا ہوا ہے, وہ ایکسٹرا ہو جائے گا لیکن قضا کرنا پڑے گا, اور اس کو بعد والے دنوں میں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایسا شخص جو کہ نمبر 8 پہ آ جائیے, ایسا شخص جس کو, یہ ذرا سا ایک سمجھنے والا نقطہ ہے, اس کو غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا اس کو. ایسا شخص جو کسی معصوم کے ڈوبنے یا آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے روزہ توڑنے پر مجبور ہو, اور ایسا شخص روزے کی قضا کرے گا. اب یہ کیسے ہوگا؟ ذرا سا اس کو سمجھیے. یہاں سے آپ کو دین اسلام کی خوبصورتی بھی دکھے گی. پانی میں کوئی گیا ڈوبنے لگا یا آگ لگی اور کوئی اس میں جلنے لگا. اب دوسرا شخص روزے سے تھا, وہ یہ دونوں منظر دیکھ رہا تھا. اب وہ ایسا روزہ توڑ سکتا ہے کیونکہ اس میں ایفرٹ ہے. ظاہری بات ہے پانی میں جائے گا, اس کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے پانی منہ میں آئے, ایفرٹ ہے, خود انرجی نہیں تھی. اب انرجی نہیں ہے تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ تیار کرے گا تو روزہ کھول سکتا ہے, لیکن اس روزے کو بعد میں انشاءاللہ پورا کرے گا. نمبر 9, حائضہ اور بچہ جننے والی عورت روزہ نہیں رکھے گی اور فوت شدہ روزے کی قضا کرے گی. کیا پتہ چلا کیسے ہوگا؟ حائضہ کون ہوتی ہے؟ پیریڈس والی عورت, بچی اور کوئی بھی عمر کی ہو سکتی ہے, اور بچہ پیدا کرنے والی عورت یعنی جس کو نفاس والی عورت کہتے ہیں, کہ جس کو مطلب بچے کی ڈیلیوری کے بعد والے جو وقت ہے اس کے اندر آئے گی, تو ایسی عورت جو ہے پھر وہ روزے کی قضا کرے گی. اب آپ لفظ قضا اور کفارے دونوں کا فرق ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے انجوائے کر سکیں. پھر نمبر 10 ہے, مسافر اگر چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے. ٹھیک ہے جی, تو یہ 10 چیزیں میں ان کو اس لیے نہیں دہراؤں گی کہ انشاءاللہ ابھی سیشن کے بعد آپ کے ساتھ ساتھی اس کو ریکیپ کریں گے تاکہ آپ میں سے جنہوں نے لکھا ان کو خوشی ہو اور جنہوں نے صحیح نہیں لکھا وہ اس کو ٹھیک کر سکے اور جو نہیں لکھ سکے وہ لکھ لیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے میرے لیے فائدے کی ہیں. اب اگلا ٹاپک کیا ہے؟ روزہ توڑنے والے امور. اس پہ تو آپ ذرا ٹیک چھوڑ کے بیٹھ جائیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اکثر لوگ شک میں ہی بےچارے رہتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی بعد میں کیا ہوگا اور دس اینڈ دیٹ. تو اس کا جواب لکھیے, روزہ توڑنے والے امور کون سے ہیں؟ نمبر 1, بھول کر یا نادانستہ یعنی انجانے میں کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, سورت بقرہ کی آخری آیت ہے, 286 نمبر ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. ٹھیک ہے جی, تو اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس کے بعد اگر کچھ نہ جاننے میں ہو گیا تو اللہ معاف کر دے گا. کتنی مزے کی بات ہے. مجھے تو یہاں ہمیشہ اپنا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے, اگر میں آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سنا دوں. سائنس میرا سبجیکٹ تھا اور شدید گرمیوں کے دن تھے اور ہمارے پریکٹیکلز تھے رمضان کے دنوں میں. لیب میں کام کرنا تھا, کیمسٹری کا کوئی ایسا پریکٹیکل چل رہا تھا. شدید گرمی تھی, اللہ نوز دی بیسٹ کیا ہوا اس وقت کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا. تو جب ہم لوگ اپنے لیبورٹری میں کام کر رہے ہوتے تھے تو بیچ میں پانی پلانے والے لوگ پھر رہے ہوتے تھے. میں نے شاید 2 یا 3 دفعہ بھر بھر کے گلاس پیے پانی کے, اور پانی کے گلاس بھر بھر کے پینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جب آخری دفعہ میں نے پیا اینڈ پہ تو مجھے پتہ چلا میرا روزہ تھا. تو لیکن روزہ کوئی نہیں ٹوٹا, اللہ نے پلا بھی دیا. یہ اللہ کھلاتا اور اللہ پلاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے سورۃ نحل 106, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو. تیسرا ریفرنس سورۃ احزاب آیت 5 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور نیکسٹ پیج دیکھیے گا, اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں, کس بات میں؟ جو تم سے بھول چک ہو جائے, اور البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. ٹھیک ہے, تو پھر کیا بات پتہ چلی؟ کہ اگر روزے دار نے بھول کر کھا لیا یا پھر پی لیا ہو تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے ایسا بھول کر کیا ہے. اور اگر یہ سمجھ کر کچھ کھایا اور پیا ہو کہ غروب آفتاب ہو گیا یا اب اس طلوع آفتاب نہیں ہوا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے ایسا جہالت کی بنیاد پر کیا. بات سمجھ گئے آپ بھی؟ اللہ کے حکم سے یہ بات واضح ہے. دیکھیے میں دہرا دیتی ہوں, بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو روزہ فاسد نہیں ہے. ٹھیک ہے, بھول کر. پھر اگر کبھی یہ سوچا کہ سورج ڈوب گیا یعنی افطاری کا ٹائم ہو گیا تو کھا لیا, بعد میں پتہ چلا کہ نہیں غلط تھا, ٹائم بھول کے کھا لیا یعنی بھول ہوئی تو انشاءاللہ روزہ ٹھیک ہوگا، ہاں جان بوجھ کے کریں گے تو گناہ ہوگا. اور اسی طرح طلوع فجر ابھی ہوا نہیں اور کھاتے رہ گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ ہو گیا تھا، تو پھر یہ روزہ اس بنیاد پہ ہوگا. اگلی قسم دیکھیے، اور اگر کلی کرتے ہوئے بلا قصد اور ارادہ پانی روزے دار کے حلق میں داخل ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر نیند میں اختلام ہو جائے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی حالت میں ایسا شخص با اختیار نہیں ہوتا. پہلی چیز کلی، ہم سبھی جانتے ہیں وضو کرتے ہوئے بھی کلی کرتے ہیں، ارادہ نہیں تھا. اب یہ نہیں کہ جان کے ضرور حلق تک لے کر جا رہے ہیں کہ اندر پانی جائے، ٹھیک ہے، تو نہیں ٹوٹے گا، خود سے چلا گیا، اٹس اوکے. پھر نیند میں اختلام، جب روزے دار ہے، اب مرد کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، دن کے وقت سو رہا تھا، اختلام ہو گیا، اب اس کے اختیار میں نہیں ہے، بس وہ وضو کرے گا، اٹھنے پہ غسل کر کے اپنے روزے کو قائم کرے گا اور نماز بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی بہت اہم سوال ہے، کئی دفعہ شرم کی وجہ سے بعض لڑکے، مرد، بچے جو بھی بالغ ہوتے ہیں وہ یہ سوال نہیں پوچھتے، تو یہ بھی یہاں آپ کو مل گیا جواب، ٹھیک ہے، الحمدللہ. گو تھرو کرتے ہوئے آگے چلتی ہوں، ان ساری چیزوں کو بعد میں انشاءاللہ آپ ریکیپ کریں گے. اگلا ٹاپک کیا ہے کہ روزہ توڑنے والے امور آٹھ ہیں جو مندرجہ ذیل ہے، یعنی آٹھ چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جی، اس کو نوٹ کیجئے. نمبر ایک، جمع. جمع جس کی تفصیل یہ ہے، اگر کوئی شخص فرض روزے کی حالت میں یا رمضان کے مہینے میں جمع کر لے تو اس پر روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ مغلظہ، اس کو عرب سے صحیح کیجئے، مغلظہ، غلیظ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، گاڑا، تھک، اور وہ کیا ہے، ایک گردن آزاد کرنا. یعنی فرسٹ چوائس کیا ہے کہ کوئی ایک غلام آزاد کرے، اور اگر آزاد نہ کر سکے، غلام ہے ہی نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے غلام کو آزاد کرنے کے، تو دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، سبحان اللہ. اور مسلسل کیا ہے کہ اگر ایک بھی چھوٹا تو باقی پھر دوبارہ کنٹینیو کرنے پڑیں گے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا کفارہ ہے. اب دیکھیے کہ یہاں ٹاپک سے ہی پتہ چل رہا ہے، شوہر بیوی کا تعلق جو رمضان میں روزے کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے جبکہ عام دنوں میں وہ حلال ہوتا ہے. جمع خاص طور پہ وہ خاص عمل جس کے بعد پھر اولاد پیدا ہونے کی امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جمع یا اس کے لوازمات سے روزے کی حالت میں رکنا فرض ہے، اور قرآن نے بھی اس کی بات کر دی. اب کوئی کر لے، ہو گیا کسی سے فرض روزے کی حالت میں یا رمضان کے مہینہ تھا اور کوئی بھی ایسی کیفیت تھی، تو پھر اس کی قضا، یہ جو مغلظہ یعنی بہت سخت کفارہ ہے، یہ تھوڑا نہیں ہے کہ آپ اس روزے کی قضا کریں. کیوں؟ دیکھیں روزے کا مقصد بھی تو یہی ہے نا، لعلکم تتقون، تو سیلف کنٹرول روزہ سکھاتا ہے، اور اسلام جتنی پیاری ٹریننگ کرتا ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو ان میں سے پھر ایک ہے پہلی چوائس، نہیں تو دوسری، اور نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا. دیکھیں اس میں اور نہیں ہے، اگر ہے، اف ناٹ دین دین، پہلی نہ ہو تو دوسری پہ آئیں گے، یہ نہیں کہ تینوں میں کوئی ایک چوائس لے لیں. دوسری ہے جی، بیداری کی حالت میں منی خارج ہونا، خواہ استمناء اور مباشرت کے ذریعے ہو یا بوسہ دینے، بیوی کو ضم کرنے، یا اس کے علاوہ دوسری وجہ ہو. یعنی بیداری سے مراد سو نہیں رہا تھا، ایک شوہر بیوی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ حالات سب کے فرق ہو سکتے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی، کچھ بھی ہوا، شوہر بیوی کے پاس ہوا، بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر وہ چیز جو جنسی جذبوں کو بھارے اس سے منع کیا. وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ ایک بوڑھے نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں، یعنی کس کر سکتا ہوں، آپ نے کہا کر سکتے ہو. جوان نے پوچھا تو منع کیا. دوسرے شخص نے پوچھا یہ فرق کیوں ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ بوڑھے کو قابو ہوگا اپنے جذبات پہ، جوان کو نہیں ہوگا. اول تو ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس سے خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ تلک حدود اللہ، حدوں کے قریب جانے والے کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری طرف نہ کود جائے، ٹھیک ہے. اس طرح ضم کرنے سے مراد حق دینا، گلے ملنا. تو پھر اگر ایسی کیفیت کی اور مطلب پھر وہ انٹرکورس نہیں ہوا لیکن ڈسچارج ہو گیا مرد کا، تو پھر اس کا دوبارہ اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کو پھر اس روزے کو دوبارہ کرنا پڑے گا، جو اوپر سے ساتھ ہی نا وہ پورا فیل ہو جائے، یعنی باقاعدہ جو بھی اس میں لکھا ہے لیکن اس سے کم درجہ ہے، تو بہرحال روزہ اس کا ٹوٹے گا. اور اس کے بعد تیسرا دیکھیے، کھانا پینا خواہ نفع بخش ہو یا نقصان دے، جیسے سگریٹ نوشی کرنا، یعنی کوئی کھا لے پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فائدہ ہوگا نا اس سے نفع والی. اور بعض لوگ سموکرز ہوتے ہیں جو عادی ہیں, تو وہ سگریٹ اگر پی لیں گے تو روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. چوتھی چیز غذائی انجیکشن لگوانا جس کے استعمال کے بعد کھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی, اور اس سے روزہ اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بھی کھانے اور پینے کی ایک شکل ہے. ہاں لیکن وہ انجیکشن جس کے ذریعے جسم کو غذا فراہم نہیں ہوتی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خواہ اسے گوشت اور پٹھوں میں لگایا جائے, یعنی وینس میں لگے یا پھر رگ میں لگے یا پھر گوشت میں مسلس میں لگے یا نس میں, اسی طرح اس کی لذت حلق میں محسوس ہو یا نہ ہو. تو بڑا اہم سوال لوگ جو اکثر کرتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ روزہ جس کو آپ کی میری زبان میں ڈرپ لگنا کہتے ہیں, طاقت کا انجیکشن ہو سکتا ہے, ڈرپ ہوتی ہے کیونکہ اس سے جسم کو انرجی مل جاتی ہے, تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. پانچواں کہہ کہ خون پہنچانے والے انجیکشنز, جیسے کہ روزے دار کو خون آنے لگے اور اس کو خون دینے کے لیے انجیکشن لگایا جائے, اس سے بھی ٹوٹے گا. یہاں ایک سائڈ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے کہ عام انجیکشن کوئی دوائی کا یا کسی بیماری سے بچنے کا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چھٹا ہے حجامت, یعنی سینگی لگوانا, اس کے ذریعے فاسد خون نکالنا, جس کو آج کے دور میں ہم حجامہ کہتے ہیں. اور اگر خون خود ہی نکل جائے, جیسے کہ نکسیر پھوٹنا یا دان نکلنا وغیرہ وغیرہ, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ نہ تو یہ حجامہ ہے, حجامت, اور نہ اس کے معنوں میں. تو خود سے خون نکل آئے, دان ٹوٹ گیا, نکسیر پھوٹ گئی, چھری کا کٹ لگ گیا, یا فروٹ چاٹ بنا رہے تھے اور چھری انگلی پہ چلی گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے قصدن قے کرنا, اور اگر بلا قصد و ارادہ قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بہت اہم بہت سوال لوگ کرتے ہیں, یعنی وومٹنگ سے روزہ ٹوٹتا نہیں, تو جواب یہ کہ ارادے سے کی تو ٹوٹ جائے گا, بلا ارادہ ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ساری چیزیں جب ریکیپ کریں گے تو اس میں انشاءاللہ جو سوال ذہن میں ابھریں گے اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. اب آگے کیا ہے روزے کے کچھ اور مسائل, یہ رینڈم ہے, اس کو بھی ضرور سمجھیے گا. جنابت کی حالت میں روزے کی نیت کرنا اور طلوع فجر کے بعد غسل کرنا جائز ہے. دیکھیے کبھی کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ غسل واجب ہو لیکن روزے کے ختم ہونے کا وقت قریب ہو. اب اگر شوہر یا بیوی اس وقت میں غسل میں چلے جائیں گے تو بعد میں کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا, تو پہلے کھا لیجئے, نیت کر لیجئے اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لیں تو جائز ہے. رمضان میں فجر سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو جانے والی عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے. یعنی ایک عورت ہے, پیریڈ سے تھی, ختم ہونے کے دن تھے, حیض کے بھی اور نفاس دونوں ایک ہی حکم ہے, تو صبح اٹھ کے دیکھا پاک ہو چکی ہے, روزہ رکھ لے اور بعد میں غسل کر لے, اگرچہ طلوع فجر کے بعد غسل کرے, کیونکہ روزہ نہیں چھوڑنا. بعض لوگ لٹکا لیتے ہیں, نہیں ابھی نہیں. اور ایک چیز جو ہمارے کلچر میں ہے نا کہ 12 بجے کے بعد پیریڈز آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور دس اینڈ دیٹ, یہ صرف ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ایک خود ساختہ بات ہے, شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایون آپ مغرب سے چند منٹ پہلے چیک کریں اور بلیڈنگ شروع ہو چکی ہو تو بھی ٹوٹ جاتا ہے. یعنی دونوں انتہا ہے, فجر سے پہلے ختم ہو جائے تو روزہ رکھنا پڑے گا, مغرب سے پہلے شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اجر تو اللہ دے گا اس روزے کا لیکن اس کی قضا بعد میں ہوگی. پھر اسی طرح روزہ دار داڑھ کے دانت یا اس کے علاوہ دوسرے دانت اکھاڑ سکتا ہے, زخم کا علاج کر سکتا ہے اور آنکھ اور کان میں دوائی یعنی ڈراپس بھی ڈال سکتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ ڈراپ کی لذت حلق میں محسوس کیوں نہ ہو. بات واضح ہو گئی اللہ کے حکم سے, داڑھ کا دانت یا اس کے علاوہ دوسرے کے دانت اکھاڑ سکتا, یعنی ایک ڈاکٹر ہے اب وہ روزے سے ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرے گا زخموں کے علاج, یعنی مین ڈاکٹر اپنی پوری پریکٹس کر سکتا ہے. اور اگر اپنا بھی روزہ دان ٹوٹ رہا ہے اور مجبوری ہے تو یعنی اس سے کچھ نہیں تھا. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر دانت ٹوٹا یا دانت کا علاج کروانا ہے, آپ کا اپوائنٹمنٹ آ گیا رمضان میں, تو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ, اور آنکھ کان میں ڈراپس بھی ڈالے جا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر صبح اور شام کو مسواک کرنا, بلکہ روزے دار کے حق میں صبح یا شام کو مسواک کرنا سنت ہے. یہ جو ہمارے کلچر میں نا کہ حضرت موسیٰ نے مسواک کر لی تھی اس لیے ان کا ٹائم بڑھ گیا تھا 30 سے 40, یہ بھی ہماری خود ساختہ ہی باتیں ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے حکم سے. پھر آگے دیکھیے گرمی اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی یا اے سی کے ذریعے ٹھنڈک حاصل کرنا جائز ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. یعنی ٹھنڈا ٹھنڈک لے سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھیں جب لوگ ایکسٹریم پہ آتے ہیں نا تو سم ٹائم پھر ایسے مسئلے کھڑے کرتے ہیں, نہیں وہ سائنس جو پڑھ لی ہم نے, نہیں ٹھنڈک میں جائیں گے پھر ویپوریشن ہوتی ہے, سانس کے ساتھ پانی منہ میں چلا جائے گا, اور بارش میں آ جائیں اور یہ ہے اور وہ ہے, دس اینڈ دیٹ, یہ جو بھی کرتے جائیں گے نا تو اس کا نقصان پھر ایسا ہوتا ہے کہ دین سخت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ تھنگ کیا ہے, ذہنی تناؤ یعنی ٹینشن, اس کو لکھیے پیار سے, بڑی عام ہے آج کے دور میں. اور سانس کی تنگی جس کو آپ کہتے ہیں کہ سانس رکتا ہے, یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایستھما, اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے منہ میں اسپرے کا استعمال کرنا بھی روزے دار کے لیے جائز ہے. کیا بولتے ہیں اس کو جی بتائیے, وہ جی نوزل سپرے بھی ہوتا ہے, اور ایک سانس لینے کے لیے ایک پمپ کیا جاتا ہے, تو ایسا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہوا بھی تو ساتھ جاتی ہے نا الحمدللہ. پھر اس کے بعد دیکھیے ہونٹ سوکھ جانے کے بعد روزے دار انہیں پانی سے تر کر سکتا ہے لیکن پانی سے غرارہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ کتنا پیارا ہے ہمارا دین. پھر سحری میں تاخیر کرنا اور غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرنا سنت ہے. افطار یعنی رطب یعنی تر کھجوروں کے ذریعے کیا جائے, اور رطب یعنی تر کھجوریں نہ ملیں تو تمر, تمر کہتے ہیں سوکھی کھجوروں کے ذریعے افطار کر لیا جائے, اور آپ کے ہاں تو بڑی مزے مزے کی کھجوریں ہیں. ابھی تک ہم لوگ وہ کھجوریں انجوائے کر رہے ہیں جو پچھلے ٹرپ میں ماشاءاللہ آپ ساتھیوں نے ہمیں دی تھی, بہت سارے لوگوں سے شیئر بھی کی ہیں, اور واقعی اتنی پیاری قطر کی جو کھجوریں میں نے کھائی ہیں, اس طرح کی کم ہی کھانے کا موقع ملا. تو بہرحال یہ کہ دونوں طرح کی کھجوریں جو ہیں وہ والی اس ذریعے میں آتی ہیں, اور اگر یہ بھی نہ ملے تو پانی کے ذریعے, اور اگر پانی بھی نہ ملے تو کسی بھی حلال کھانے کے ذریعے افطار کر لیا جائے, اور اگر یہ بھی نہ ملے تو کسی حلال چیز کے مل جانے تک افطار کی نیت ہی کر لے. سبحان اللہ. تو کیا پتہ چلا, کھجور کسی بھی قسم کی, اس کو سحری اور افطاری میں ضرور استعمال کیجیے, وہ نہ ملے تو کچھ بھی کھائیں. اچھا ہمارے ہاں کہتے ہیں کھجور نہیں تو پانی, پانی نہیں تو نمک, اب کیا کریں آپ, نمک نہیں ہے تو ہاں ایسی بات نہیں, کھجور پریفرنس پہ رکھ لیجئے, باقی چیزوں کو آپشنل کر لیجئے, کچھ بھی مل جائے, ہے ہی کچھ نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں سیدھا چلے گئے, کھجور نہیں ہے کیا کریں, اکثر آپ کے سر جب روزے سے میں پوچھتی ہوں تو مسجد میں کھجور تھی کہ نہیں, تو نہ ہو تو پھر نیت کر لیجئے کہ میرا روزہ اب کھل چکا ہے, اس سے پیارا کوئی دین ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دیکھیے روزے دار کے لیے زیادہ سے زیادہ طاعت کیا ہوتی ہیں, اطاعت نیکیاں, اس کے کام کرنا, اور تمام برائیوں سے بچنا سنت نبوی ہے. ٹھیک ہے, یعنی نیکیوں کے کام کیجئے روزہ رکھ کے اور برائیوں سے رکے, یعنی کہ روزہ رکھ کر اب ایسے کام کرنے لگ گئے ہیں آپ اس ساری چیزوں کو جو آپ سب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل. آپ دیکھیے کہ نیکیوں کے کاموں میں ایک کام ہے نا, جب آپ نے انشاءاللہ آپ نے دورہ قرآن کے لیے آنا ہے, اور انشاءاللہ سسٹر راہیلا ضرور بعد میں آپ ان کو ساری ڈیٹیل مزید دوبارہ بتائیے گا ایک بار کہ کہاں کہاں قطر میں اور دوحہ کے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک سسٹر بھی ہم میں سے ایسی نہ ہو کہ جو اس دفعہ گھر سے نکل کر دورہ قرآن نہ سنیں. گھر میں رہ کر سننے میں تو ایک مزہ ہے, لیکن جب گھر سے نکلیں گے تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد روزے دار پر فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا, نیز حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے. چنانچہ پانچوں نمازوں کے ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا, اور جھوٹ غیبت نیز معاملات میں دھوکہ دینے سے بچنا, اور تمام حرام قول و فعل کو ترک کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, من لم یدا قول الزوری والعمل بہی فلیس للہ حاجتن فی ان یدا طعامہ وشرابہ, یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کیا پتہ چلا کہ روزہ رکھ کر غلط چیزوں سے بچنا بھی روزہ ہے, یہ روزے کی خوبصورتی ہے. دیکھیے سوم رمضان جو بک ہے, جو ماشاءاللہ ویزا کیو پہ آج کل لوگ سن رہے ہیں, زاد الخیر کورس کے اندر ہے, جن کو اس کا موقع نہیں مل سکا وہ ضرور اس سیریز سے فائدہ اٹھائیں. اور راہیلہ آپ یا ہمارے ساتھی باقی بھی جو لسٹ آج ہماری ادھر بنے گی, ان سب کو واٹس ایپ پر یہ بک کا لنک بھیجیے. اگر کورس میں ساتھ نہیں بھی چل سکے تو وہ ضرور بعد میں اس سے فائدہ اٹھائیں, سنیں پڑھیں, کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم نے مسائل سارے سن لیے الحمدللہ. اس کے بعد بھی کوئی سوال جواب ہوگا تو اس کو انشاءاللہ ریکیپ میں لیں گے, ڈسکشن میں بات کر لیں گے. لیکن اتنا آسان ہے ہمارا دین. اب آپ دیکھیں ہم نے اس دین کو کتنا مشکل کر لیا, کتنا بڑا کر لیا, یہ ہم سب جانتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ نے اس چیز سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ اگر میں دیکھوں تو صرف 39 منٹ میں ہم نے رمضان اے ٹو زی جس میں مسائل ہیں وہ کر لیے. کتنا آسان ہے دین. اگر ہم اسی طرح ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں, اسلام اے ٹو زی, روزہ اے ٹو زی, صلات اے ٹو زی, کم از کم فرائض کو تو ہم دیکھ لیں, حج اے ٹو زی, تو ہمارا دین یقین کریں کہ بہت آسان دین ہے. اب یہ ساری باتیں جو آپ نے میں نے سن لی اس کتاب کے اندر سے اپنے لیے لے لی, یہ سب کچھ سننے کے بعد کیا پھر یہ سب کچھ ہو گیا تو ختم ہو گیا کام؟ نہیں. دیکھیں یہ تو کچھ تفہیمی باتیں تھیں جو سنت کے ذریعے ہمیں فہم ملا, ٹھیک ہے. فقہی بات نہیں کہتی, کیونکہ ہمارے ہاں فقہ کا لفظ بڑا ہی غلط استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ تفہیم و سننا تھی یہ, ہم نے سنت کی روشنی میں روزے کے مسائل جان لیے. لیکن اب ایک سوال خود سے کیجئے, میں آپ اپنے آپ سے کروں, آپ اپنے آپ سے, ہم آج یہاں کیوں آئے؟ ہمارا یہاں آ کر بیٹھنے کا آج مقصد کیا ہے؟ اتنی ایفرٹ, اتنی کوشش, بعض دفعہ ایک لیکچر کے لیے اتنا سفر, یہ کیا ہے؟ آپ کو مجھے ایک دوسرے کو رغبت دلانے کے لیے. اور ماشاءاللہ جو ہمارے ساتھی اس وقت گھر سے بھی سن رہے ہیں آج کا پروگرام وزائی کیو کے تھرو, اور میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ دورہ قرآن کے دوران بھی آپ لوگ اس گروپ کو جوائن کر کے سنیں, ڈبل سے زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ کو کلاس روم کی فیلنگز آئے گی. اب یہ کیا ہے, کیسے ہے, جو لوگوں کو کوئی بھی اسٹیشن سوٹ نہیں کرے گا جانے کا, اگر ان کیس آپ اپنے گھر سے سن رہے ہیں تو پھر آپ وزائی کیو کے تھرو سنیے, تاکہ آپ کو خود بھی ایز اے اسٹوڈنٹ فیلنگ آئے. اور ماشاءاللہ دورہ قرآن کی جو رجسٹریشن لنک پہ لوگ سائن کر چکے ہیں ان کو تو 100% اس پہ آنا چاہیے, تاکہ وہ پھر فوکسڈ ہوں. دیکھیے کہ بہت ساری نیکیاں, جیسے اب میں مثال دیتی ہوں کہ آج آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں نا, یہ ماحول نہ ہوتا تو کیا آپ اتنے سکون سے یہ باتیں سن سکتے تھے؟ اور یہ باتیں چلتے پھرتے سننے والی نہیں ہوتی, تو بہت فائدہ اٹھائیں. اب ایک چیز جو میرے آپ کے لیے خوش آمدید رمضان کے ناطے سے, آپ اور میں اس رمضان کو کس دل سے ویلکم کہہ رہے ہیں؟ کیا میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری زندگی میں یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ مجھے سوچ پہ مائل کر رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. کیونکہ دیکھیے جب تک میں اور آپ ہر حال میں اور ہر موقع پہ نیکی نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. بس اب ہم کہتے ہیں کوئی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی ہے نہیں. جیسے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں تو پھر ہم کریں گے, آپ ادھر نہیں آئیں گی تو کیا. تو میں ایک جملہ پوچھتی ہوں آپ سب سے بھی, کیا آپ میں سے کسی کی ہدایت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. یاد رکھیے کہ اگر ہدایت انسانوں کے ساتھ جڑی ہوتی نا تو نفس سلم ہمیشہ زندگی پاتے, لمبی زندگی ہمیشہ کی آپ کو ملتی. کیوں ملتی؟ کیونکہ آپ نہ رہے تو ختم. الہادی اللہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے. آپ نے ایک استاد ہونے کے ناطے, مربی ہونے کے ناطے تربیت کی, مزقی ہونے کے ناطے تزکیہ کیا, استاد ہونے کے ناطے علم دیا. آپ ایک لیڈر تھے, جرنیل تھے, آپ ایک خاص وقت گزار کر دنیا سے اللہ کے حکم سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے آپ کے لیے ذریعہ بنایا. لیکن ہم کیا نبی کے ہونے پہ عمل کریں گے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جی کوئی ہے تو مزہ آتا ہے ورنہ نہیں آتا. کوئی ہو اور کام کی بات کوئی نہ ہو, اور نہ ہو تو کام کی بات ہو جائے, کیا بہتر ہے. تو یاد رکھیے گھر سے سنیں, جہاں بھی سنیں, آپ اپنی ہدایت کے لیے سنیں گے. یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ جس نے اس بات کے لیے صحابہ کرام کو تیار کر دیا تھا. دیکھیے کوشش تو دی بیسٹ کی ہوتی ہے, لیکن وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, ہم اس کے حکم کے غلام ہیں. یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان حالات میں ڈال کر یہ سبق سکھاتے ہیں جو ہمیں جائے نماز پہ کھڑے ہو کر آج تک نہ سمجھ آیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہوتا ہے. جب آپ کچھ چاہیں ایک موقع ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام چاہا وہ نہ ہوا, کچھ اور چاہ ہو گیا, تو آپ نے کہا ایک ہماری چاہت تھی اور ایک اللہ کی چاہت تھی, وہ ہوا جو اللہ کی چاہت تھی. تو یاد رکھیے میں اور آپ اس کے بڑے کمزور عاجز بندے ہیں, ہم اس کے نام پہ کام کرتے ہیں, اس کے نام پہ نیتیں کرتے ہیں, ارادے باندھتے ہیں, سفر کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, پھر پہنچتے ہیں, پھر وہاں سے اٹھتے ہیں, پھر آگے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو موقع تھا آپ کی زندگی میں ہجرت کا, تو اس وقت جب مدینہ میں ہر گھر منتظر تھا کہ آپ کی ناقہ, آپ کی اونٹنی وہاں رکے جہاں اللہ کے نبی کے قدم پڑے اور ہم ان کے میزبان بنے. یاد ہوگا آپ کو واقعہ, اگر کبھی آپ نے سیرت سنی ہے, سیرت کا سفر طے کیا ہے, ہر گھر منتظر تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے مہمان ہو, ہمیں میزبان بننے دیں. آپ نے کہا کہ میری ناقہ اللہ کے حکم کی منتظر ہے, جب اللہ تعالی چاہیں گے جہاں چاہیں گے اس کو چلائیں گے, وہاں جہاں چاہیں گے اس کو روک لیں گے. تو وہی ہوا, اللہ کے نبی کی اونٹنی جہاں رکی رک کے اٹھ گئی وہاں مسجد نبوی بن گئی, یعنی وہاں اللہ کا گھر بن گیا. اور ابو ایوب الانصاری کے گھر سے گزر چکی تھی اور واپس جا کے وہاں بیٹھ گئی, تو وہاں وہ اللہ کے نبی کے میزبان بن گئے. کیا پتہ چلا یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہے. تو آپ کی میری اونٹنیاں وہیں رکتی, تب رکتی جب اللہ چاہتا ہے جو بھی چیز ہے. اور یاد رکھیے بعض دفعہ ہم کوئی نیکی کر کے وہ کام فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو نہ کر کے اس کو تسلیم کر کے. تسلیم و رضا اسی کا نام ہے, صبر شکر اسی کا نام ہے, رضیت باللہ ربن اسی کا نام ہے. تو یہ رمضان آپ کو مجھے یہ سکھانے آ رہا ہے. مغرب سے ایک منٹ پہلے جان کے کھول لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر آپ نے فجر کے ختم ہونے کے ایک منٹ بعد تک کھاتے رہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ہوگا ہی نہیں. تو یہ مرضیاں توڑنے کا مہینہ ہے. آپ نے میں نے انشاءاللہ اس سال بہت ایکٹیویٹیز کرنی ہے, وہ بہت کچھ ہے, اور بعد میں انشاءاللہ ایڈمنز آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے, چیک لسٹیں بن رہی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں اندر کی بات, جتنے جوش و خروش سے الحمدللہ نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ دورہ قرآن کی تیاریاں ہوتی ہیں, ہر سال ہوتی ہیں, کوئی اس سال پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو پلیٹ فارم بڑھتے جا رہے ہیں, ٹیکنیکل چیزیں آگے آتی جا رہی ہیں, پلس پیارے محبت کرنے والے اللہ کے نام پر انصار اللہ بننے والے ساتھیوں کے ایمان تقوی اور نیکیوں کے حریص بننے میں بھی جوش آ رہا ہے. تو ماشاءاللہ ایسی تیاریاں کہ میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں اپنے گھر میں کہ 10 شادیوں کی تیاریاں چھوٹی اور ایک دورہ قرآن کی تیاری بڑی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اللہم زدنا ولا تنقصنا وکرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا واثرنا ولا توسر علینا وردنا ورداننا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹریولنگ میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, گروپس میں آپ میسیجز لوگ بھیجتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں بہت ساری کلاسز کرتے ہیں, بڑے پلیٹ فارمز پہ ہیں, لیکن دورہ قرآن ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تھیم فرق ہوتا ہے, آپ ہمیں ہر سال ایک نئی سوچ دیتی ہیں, ترجمہ تو وہی ہے جو ہے. تو یقین کہ میرا سر سجدوں میں چلا جاتا ہے کہ اللہ دورہ قرآن تو چابی ہے دل کو کھولنے کی, اس چابی سے کوئی دل کھول دے, اس کے بعد جس جگہ سے بھی حق بات سنے, جس کی بات سنے گا انشاءاللہ اس میں حصہ ڈلے گا, صدقہ جاریہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سارے وقت کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے. یہ چند باتیں تھیں, ان کو جذب کیجئے, ہم ایک ریکیپ لیں گے, اس کے بعد جو میرے سے بات کرنا چاہے جیسے بھی ہم آپس میں, یعنی آپ لوگ جس وے سے بھی بات کرنا چاہیں گے ہم ضرور کریں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. ہمارے سارے ساتھی جو گارڈ بن کر اس سارے سفر میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں, صحتوں میں برکت دے, تقوی میں اور ایمان میں برکت دے, اور جو گھروں سے بیٹھے اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. اور میں آج سب کے لیے دعا کروں گی جو دورہ قرآن کے سارے سفر میں اس کو لوگوں تک جنگلوں میں, گلیوں میں, دیہاتوں میں اور بڑے بڑے شہروں میں پہنچانے میں حصے دار ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کام ان کو زندگی کے آخری دن تک ان سے لے, اور ان کے بعد ان کی نسلیں, ان کے بچے اور ان کے گھر والے یہ کام کرتے رہیں. آپ بھی مجھے یہ دعا دے دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی جزاکم اللہ خیر, ماشاء اللہ بہت بہت زیادہ انفارمیٹیو سیشن. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, ہمیں آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. اور بہت خوبصورت جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی نرحال نے آپ کو جو آپ کے کافی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے, ایسے ہی ہے جی. آپ میں سے کچھ کوشچن آپ کے آئے تھے, دیکھتی ہوں آپ کا کون کون سا ہے, پھر میں سے پہلے آپ کا ریویو بھی کرواتی ہوں مجھے ان شاء اللہ جی. سب سے پہلے اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ایک دوسری سسٹر آپ نے سے, اس کو دوبارہ پیسٹ کریں یہاں پہ پلیز ذرا آپ. اچھا روزہ توڑنے کے موڈ میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ زیادہ, ہاں جی آپ نے کہا تھا کہ جس وقت ہم وضو کرتے ہیں تو غرارہ, جب آپ نے ابھی اس میں اگر جس کو نہیں سمجھ آئے ان شاء اللہ تعالیٰ, جن لوگوں نے تو رجسٹر کیا ہے ہم کوشش کریں گے ان کو یہ ہم دوبارہ سے آپ کو سینڈ کر لیں. جی میری آواز نہیں آ رہی, پلیز ایڈمن سے یہاں پہ لکھے آواز ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کیونکہ یہ ضروری چیز ہے. اچھا سب سے پہلے آپ نے کہا غرارہ جس وقت کرتے ہیں ہم لوگ ابھی وضو کرتے ہیں جب کھلی کرتے ہیں, نارملی ہم زیادہ نہیں کرتے, لیکن جب آپ نے وضو کرنا ہے کھلی کریں گے پھر آپ پانی حلق میں لے کے نہیں جائیں گے, اسی طرح ناک اوپر تک نہیں جڑائیں گے جی, ٹھیک ہے ابھی سمجھ آ گیا آپ کو؟ کیونکہ غرارہ کرتے ہوئے پھر آپ نے اس کو نہیں کرنا, یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ والا ہم دوبارہ آپ کو سینڈ کریں گے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی یہ دوبارہ سے آپ لوگ سن لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں میں ان کو ریپیٹ کر دیتی ہوں تھوڑا سا, ٹھیک ہے تھوڑا سا میں چلا کر دیتی. ایک آپ کو جیسے میاں بیوی کا تعلق آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جماعت کی تصویر کی اگر کوئی فرض روزے کی حالت میں کر لے, یہ الحمدللہ جنہوں نے قرآن پڑھ لیا اس نے بھی وہاں پہ بتایا تھا کہ کیا کیا کرنا ہے, کفارہ کیا, ایک گردن کا آزاد کرنا, اگر وہ نہ کر سکے تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ, اس میں ایک روزہ بھی مس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے؟ یہ تین آپشن ہے, ایک گردن آزاد کرنا, ٹھیک ہے, یا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا, یا مسکین کو کھانا پلانا, ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے, ٹھیک ہے الحمدللہ. اب یہاں پہ سیکنڈ میں آپشن اسی میں آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, پھر یہاں پہ بھی استاذہ جی نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, احتلام پوائنٹس مانگ سکے جی. یہ استاذہ جی کا دوبارہ سے سنیں, میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ نے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ریکارڈنگ اس کلاس کی دوبارہ سے سینڈ کریں گے, اس میں ہم آپ کو بتا دیں, ٹھیک ہے؟ ویچ جی نے یہ ابھی استاذہ جی نے بتایا نا کہ اگر بیداری کی حالت میں اگر اس میں ہو جائے گا تو پھر آپ کو پھر دیکھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دوبارہ سے اس آڈیو کو سن لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بک کا بھی ہم لنک سینڈ کر دیں گے آپ کو, یہ جو ہے ای میل جنہوں نے رجسٹر کروایا ہے اس میں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے؟ کھانے پینے کے لحاظ سے ماشاء اللہ تو پھر جی استاذہ جی نے بتایا تھا نا کہ اگر بیداری کی حالت میں ہو تو آپ کو اس کو دوبارہ سے استعمال کر دیں گے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سمجھ آئے گی سب کو الحمدللہ. تو اور کیا انجیکشن لگانا کون سا ہے خوراک کے لحاظ سے جیسے استاذہ جی نے بتایا ہے, پھر یہ سنگی جو کپنگ کروانا اس میں جو بتایا ہے اسے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا, پھر آپ ڈراپ جو ڈالتے ہیں اس میں استاذہ جی نے بتایا ہے قسم کیا کرنا جان بوجھ کے کریں گے اس طرح کی چیز اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہمارے بیسک پوائنٹس ہیں جس میں ہم لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہم سے پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور خاص کر تیرت کے لحاظ سے بھی آپ لوگ کو بھی اگر ہم کتاب و سیام کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کب ہم لوگ, کچھ لوگ کہتے ہیں جی 10 بجے سے پہلے اگر فار ایگزامپل پیریڈز آ جائیں نہیں ہم روزہ نہیں توڑیں گے, ٹھیک ہے؟ اسی طرح شام کو فار ایگزامپل 1 منٹ پہلے کچھ سیکنڈ پہلے آپ کے روزہ مطلب افطار کرنے سے پہلے بھی اگر آپ کو پیریڈز آتے ہیں تو وہ بھی آپ کا روزہ نہیں رہتا, ٹھیک ہے؟ یہ والی ساری چیزیں ان شاء اللہ دوبارہ سے یہاں پہ مثال کاغذ ہمیں ڈیٹیل سے بتائے ہیں دوبارہ ہم آپ کو ان شاء اللہ کروائیں گے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کو ہم سومے رمضان بھی کروا رہے ہیں کتاب السیام بھی کروا رہے ہیں. کوئی بھی ابھی ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا بھی آپ نے صبر کے ساتھ کام لینا ہے, جیسے مسواک کرنے میں آپ دیکھ لیں پیسٹ آپ کو بتایا کہ پیسٹ آپ سر روزہ کا ٹائم ہوگا جب آپ نے ماشاء اللہ سحری کھا لی ہے اس دوران آپ پیسٹ استعمال کریں, لیکن کوشش کریں کہ اس کے دوران استعمال نہیں کریں گے آپ, اگر دن کو اٹھے نا اس وقت آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو صرف مسواک جو ہے استعمال کرنا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن باقی, ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں اگر کوئی روزے میں بے ہوش ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیوں ٹوٹے گا اس نے کچھ کھائے, ٹھیک ہے؟ ہاں اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا آپ کو کوئی اس طرح کا پرابلم آ رہی ہے, فار ایگزامپل کہ آپ سے سانس نہیں لینے ہو رہا یا آپ کو سانس آ نہیں رہی یا پانی بہت, پھر اس صورت میں ایکسیپشنل کیس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ آپ روزہ جو ہے وہ افطار کر لیں گے, اسے ہم کچھ پی لیں گے, اس روزے کی غذا آپ بعد میں لیجیے. ون کوشچن, اگر کوئی غریب ہے وہ غریبوں کا کھانا نہیں کھلا سکتا فائدے میں بھی کرے جی, اگر کوئی غریب دائمی مریض دائمی جی اس نے وہ ظاہر استغفار کرے گا, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی سوال کا جواب ملے گا. یہ بھی ہم یہ کتاب السیام کریں گے, اس میں حدیث میں سازر اس میں ایکسپلین سازر نے کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کو پھر اس کا سوال کا آنسر مل جائے جو. اور ہاں جی ایک کوشچن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلا سیشن سٹارٹ کریں گے. آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ جو یہ حیض کے جو ہم نے انتظار ہمارے جو روزے گزر گئے ہیں ان کو کیسے ہم کاؤنٹ کریں گے, اس کا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, تو وہ بھی آپ کتاب السیام میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو جب سے اندازہ کر لیں کہ کون سے سال آپ بالغ ہوئے تھے, 12 سال کے آپ ہوئے تھے, 13 سال کے ہوئے تھے یا 10 سال کے, اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے. اٹ ڈیپینڈ ہاؤ پور از ہی. جی یہ سازج نے بتا دیا لائک مین ان حدیث, ٹھیک ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کیسے. صحیح, تو انشاءاللہ ابھی ہم نیکسٹ سیشن لیتے ہیں جی نماز نبی کا, ٹھیک ہے. تو جیسے بھی آپ کو بتایا آپ کے جو بھی کوشچن ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ آپ کو جیسے بتایا ہے سومے رمضان بھی ہم کر رہے ہیں, کتاب السیام بھی ساتھ میں کر رہے ہیں, تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سارے کلیئر ہو جائیں گے. ابھی ہم انشاءاللہ نماز مغرب کا سیشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نماز نبوی میں سے ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے اور اپنے لیے عمل کیے پوائنٹس لیں گے وہ کیا ہیں, اذان اور اقامت. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ کیا ہیں, پہلی چیز کہ اسلام سے پہلے عبادت کے لیے مختلف طریقوں سے انوائٹ کیا جاتا تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے اس چیپٹر میں دیکھی وہ کیا تھی کہ نماز کے لیے عبادت کے لیے بلانے کے لیے آگ روشن کی جاتی تھی یا گھنٹیاں بجائی جاتی تھیں, لیکن اللہ کے نبی نے یہ طریقہ پسند نہیں کیا. اس سے ہمیں کیا بات عمل کی پتہ چلی کہ عبادت میں بھی غیر مسلموں کے طریقوں کی مماثلت نہیں کرنی چاہیے. مثلا آگ جلانے کا جو طریقہ یا گھنٹی بجانا یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے, تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. تو آج دین کے ریچولز کے اندر بھی ہمیں نان مسلمز کی مماثلت نہیں کرنی چاہیے. اگلی چیز ہم نے اس حصے میں اذان کے کلمات سیکھے کہ اذان دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہر لفظ کو دو دو دفعہ کہنا اور دوسری ایک ایک دفعہ کہنا. اذان کے جو کلمات ہیں عورت پہ اذان دینے کا حکم نہیں ہے, یعنی عورت اذان نہیں دے سکتی, لیکن یہ ہے کہ سکھا تو سکتی ہے نا اپنے بچوں کو. تو ایک دفعہ ان کلمات کو ہم سارے دہرا لیتے ہیں سیکھنے کے لیے, کوئی اس لیے نہیں کہ ہم اذان دے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. محسوس کریں ہر پکار کو اپنے دل پہ, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. کیا واقعی یہ کلمات جو اردو میں اثر دے رہے ہیں ہم اذان کو سن کے یہ محسوس کرتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ جہاں اتنی دفعہ اذان کے کلمات گھروں میں آوازیں آئیں اور پھر بھی اللہ کی ذات بڑی نہ لگے, کیونکہ بڑا تو وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے. اس پکار پہ اگر ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھتے یا وضو کے لیے باتھ روم میں جانا اور جگہ پہ پہنچنا نہیں شروع ہوتا تو مان لیجئے کہ ہم نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا. آپ زبان سے کسی کو کتنا مرضی کہتے رہے نا آپ بڑے ہیں آپ بڑے ہیں, اور ان کی بات نہ مانے تو وہ پھر وہ کہیں گے یہ کھیل ہے. بعض دفعہ اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہمارا ہونے لگتا ہے. تو لہٰذا نماز کے ترجمے کو بھی گھر والوں کے ساتھ دہرانے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ بچپن سے بچوں کو, چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس کا احساس دلائیں. اس اذان میں ہم نے دیکھا کہ ہر کلمہ دو دفعہ کہلایا گیا, اسی طرح یہ اکہری اذان بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی دونوں طرح کی اذان کی جو بات تھی وہ ہوتی تھی, اور ایک صحابی ایک طرح سے اذان دیتے تھے دوسرے دوسری طرح سے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا کسی دوسرے کی, مطلب مخالفت نہیں آتی تو وہ چیز موجود ہوتی ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے میں سیکھی کہ فجر کی اذان میں اس سے کچھ زیادہ الفاظ ہیں, اور وہ کیا ہیں یہ بھی آپ میرے ساتھ ادا کریں گے اگر, کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو فجر کی اذان میں لفظ بڑھوائے وہ کیا تھے. الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. اور میں جب فجر کی اذان کبھی سنوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جملہ جن کو سنانا ہے وہ تو سو رہے ہیں. ہم سو کے کیا سوچتے ہیں کہ آرام کر رہے ہیں, جسم کو سکون مل رہا ہے, ریلیکسیشن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, اٹھ کے نماز پڑھو گے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ فجر کی نماز کے لیے خاص چیز ہے کیونکہ اس وقت انسان اپنی نیند چھوڑتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے اسے میں سیکھی کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم دو دفعہ کہنا سنت سے ثابت ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی اور وہ کیا, حدیث سنا دیتی ہوں. حضرت ابن عباس نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یصلوا فی بیوتکم. ترجمہ کیا ہے اس کا, اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرو. کہے اور فرمایا رسول اللہ نے ایسا ہی کیا, جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مسجد میں, یعنی تم کیچڑ اور مٹی میں چلو. اس سے ہمارے لیے ایک مسئلہ جو معلوم ہوا ہمیں وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بارش یا ایسا موسم ہو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں گھر سے باہر نکلنے میں فتنہ ہے یا خطنہ ہے, تو پھر اس صورت میں گھر کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے یعنی یہ لفظ بولے جا سکتے ہیں. اس اذان کے اندر جب اذان کوئی دیتا ہے تو یہ لفظ ادا کیے جاتے ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اذان کے کلمات دو بار اور تکبیر کے کلمات ایک ایک بار تھے, سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ دو دفعہ کہتا. تکبیر کیا ہوتی ہے کہ نماز کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے امام جو ہے اپنے مصلے پہ پہنچ کے وہی کلمات جو اذان کے دو دو دفعہ تھے اس کو ایک ایک دفعہ کہتا ہے. ابھی جو ہم نے دہرائے تھے وہی ایک دفعہ, صرف اس میں فرق کیا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ. قد قامت الصلاة، بے شک نماز کھڑی ہو گئی، بے شک نماز کھڑی ہو گئی، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اور یہ اقامت مسجدوں میں جہاں نماز ہوتی ہے یا جہاں بھی لوگ کرتے ہیں تو وہاں یہ چیز مطلب کہی جاتی ہے. اور یہ شیطان کو بھگانے کے لیے بھی ہوتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جہاں سے اس کو آواز نہ آئے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، پھر وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر انسان جب جماعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اذان کے لیے تو اقامت کی آواز سن کے پھر بھاگ جاتا ہے. شیطان کو سب سے بری آواز اللہ کی بڑائی اور اللہ کی ذات کا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا لگتا ہے. اور فرمایا کہ جو ہی اقامت ختم ہوتی ہے واپس آ کے نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. کمٹمنٹ دیکھیے کہ کبھی بھی اپنی کام سے پیچھے نہیں ہٹتا. پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی ابو محذورہ کے بارے میں. ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کے صحابہ کرام ایک سفر پہ تھے. راستے میں نماز کا وقت ہوا، امیر لشکر نے حکم دیا کہ یہاں سب کھڑے ہو جائیں، اذان ہوئی ہے، نماز پڑھیں گے، اذان دیں گے. اب ایک صحابی نے کھڑے ہو کے اذان دی. کچھ لڑکے پاس کھیل رہے تھے، کفر پہ تھے ابھی. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اس نے اذان دی تو ان لڑکوں نے نقلیں اتارنی شروع کر دی اذان کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان لڑکوں کو بلایا. اب وہ ڈر گئے. آپ نے کہا یہ تم میں سے سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ اب وہ ایک بچہ تھا جس کا نام ابو محذورہ تھا، اس کی تھی، لیکن ڈر کے بتا نہیں رہے. ہاں تو فاطمہ لوگ پھر پوچھا تو کہا آپ تھے. اللہ کے نبی نے ان کی اذان کی تعریف کی، ان کی آواز کی تعریف کی، اور اس طرح ان کو ایک دفعہ بات کی کہ اس بچے کے دل میں ایمان آ گیا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور اس طرح نقل اصل ہو گئی. ابو محذورہ اذان دیا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت اذان دیتے تھے. تو بعض دفعہ انسان کسی چیز کو کاپی کر رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ اس کے لیے اصل ہی بن جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے اس باب سے ہم نے ایک اور چیز سیکھی، اور وہ کیا کہ اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات ہوتے ہیں، یعنی اقامت میں تھوڑا کم لفظ ہوتے ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے اس چیپٹر میں سیکھی وہ کیا تھی کہ مؤذن کی آواز کو انسانوں، جنات اور جو چیز سنتی ہے ان سب کے ذریعے سے قیامت کے دن گواہی کا ذریعہ بنایا جائے گا. یعنی جہاں جہاں اذان کی آواز جاتی ہے نا وہاں گواہی، وہ جگہیں کل گواہی دیں گی، ایک ایک ذرہ گواہی دے گا کہ یہاں آواز آئی تھی. اور آج تو آپ دیکھیے کہ نیٹ کی سہولتیں، ایک اذان ہوتی ہے پورے نیٹ پہ آپ کو اس کی آوازیں آتی ہیں، اور مائک پہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان کا مسجد میں اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ ارد گرد کی جگہ بظاہر وہاں لوگوں کو ڈسٹربنس کیوں نہ فیل ہو، لیکن وہ جگہ انشاءاللہ پھر شیطان کے شر سے تھوڑی سی محفوظ ہوتی ہیں. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی اذان دینے کا ثواب. آپ نے فرمایا مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے اذان سن کر نماز پڑھی. یعنی جتنے لوگ اس کی اذان کے اوپر نماز کے لیے آئیں گے ان سب کی نمازوں کا اس کو ثواب ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا دال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا، رغبت دلانے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ نیکی کرنے والا. تو لہٰذا اس اجر کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگلی چیز اس میں ہم نے دیکھی کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی پرومیننٹ ہوں گے، نمایاں ہوں گے. جو دنیا میں اللہ کے نام کو بلند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بلند کرے گا. اور اگلی بات وہی جو میں نے ابھی اپنے لفظوں میں بتائی کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے فلاں فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی. ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا؟ یعنی نماز پوری پڑھ جاتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا چار رکعتیں پڑھی تھی کہ تین پڑھی تھی. جو فیوچر پلاننگ ہے وہ ساری نماز میں ہوتی ہے. خیر سے اس کے بعد کہاں جانا ہے، کیا پکے گا، کہاں جائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے. اور اذان کوئی کہتے ہیں کوئی چیز بھولی ہونا تو نماز شروع کر دو تمہیں فوراً یاد آ جائے گی. وہ کون یاد دلاتا ہے؟ وہ شیطان دلاتا ہے یاد. تو شعور کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر شیطان ہم پہ یہ قابو نہیں ڈالے گا. اور کم از کم ایسی جو حدیثیں ہوتی ہیں نا یہ بچوں کو سنائیے، کیونکہ بچے عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں وہ ابھی ان کا شعور نہیں شروع ہوتا نا، بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، جو ہی دیکھا سلام پھرنے کے قریب نمازی ہوئے تو فوراً آ کے بڑے چپکے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. مسجدوں میں بعض لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں نا تو ان کی حرکتیں نوٹ کرنے کے قابل ہوتی ہیں، خوب کھیلتے ہیں، اور جو ہی اذان کا مطلب جماعت ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو جا کے وہاں بالکل تشہد میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ڈانٹ پڑے گی. ہاں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں اس طرح تو شیطان پھر آپ کو یعنی مائل کرتا ہے ان چیزوں پہ. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے. جو کلمات مؤذن کہے وہی پیچھے کہے جائیں گے. صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی طاقت کوئی نہیں دے سکتا مگر اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے ہاں تو لا حول ولا قوت کو بڑا برا لفظ سمجھتے ہیں نا، غلط چیزوں کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. تو یہ حالانکہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے روکے اور نیکیوں کی طرف رغبت دلائے. اور اذان کا جواب دینا چاہیے، ایک اذان کا دے دیں. بعض دفعہ بہت ساری اذانوں کی آوازیں گھروں میں آتی ہیں یا پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں قریب قریب ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کہ بس ایک اذان کا جواب آپ دے دیں تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں اگر باقی نہ بھی کر سکیں تو ٹھیک ہے. آپ آج دیکھیے کہ بچوں کو اذان کی عادت نہیں ڈالی جاتی، حالانکہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں مثلا، جیسے بلکہ ٹین تو کیا 8-9 سال سے ہی بچوں کو گھر میں عادت ڈالی ہے. دیکھیں یہ جو گانے گنگناتے ہیں یا لفظ بولتے ہیں یا ادھر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اگر اس کی بجائے ہمارے بچوں کی زبان پہ اللہ کے کلمے بلند ہو، اللہ کی بڑائی کے کلمے بلند ہوں گے تو ایک وقت آئے گا روحانیت بھی آ جائے گی. تو بچوں کو ضرور اذان سکھانے کا اہتمام کریں اور ان کو سکھائیں کہ اس کا اجر کتنا ہے. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ تکبیر کے بعد بعض لوگ اقام اللہ و ادوامہا کا لفظ بولتے ہیں تو اس کی سند ضعیف ہے، یعنی ایسا نہیں بولنا چاہیے. جب اذان ہوئی اور اس کے بعد اقامت ہوئی تو بس خاموشی سے سن کے اس کے بعد نماز ادا کی جا سکتی ہے. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ اذان ختم ہو تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا کیا جائے؟ دعا پڑھی جائے. یہ میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے، اللہم رب ہذہ الدعوت التامتی والصلاۃ القائمتی آتی محمد نل وسیلت والفضیلت وابعثہ مقام محمودا للذی وعدتہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس پوری پکار یعنی اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب. کتنا پیارا خطاب ہے اللہ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. یہاں لفظ وسیلہ آیا ہے تو یہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صرف ایک بندے کو ملے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا. اور جس نے میرے لیے یہ دعا مانگی یعنی میرے لیے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو وسیلہ دے دیا جائے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اب یہ وہ وسیلہ نہیں ہے جس وسیلے کے ناطے سے لوگ اللہ کے نبی کو بیچ میں رکھ کے دعائیں مانگتے ہیں. اب دیکھیے کہ جہالت جو ہوتی ہے نا وہ آدھے علم کا ہونا وہ جہالت سے بھی زیادہ بعض دفعہ نقصان دیتا ہے. اب یہ دعائیں پڑھ کے لوگ کہتے ہیں دیکھا قرآن میں اور حدیث میں ہے نا وسیلے کا ذکر، لیکن وہ کون سا وسیلہ ہے؟ آپ اللہ کے نبی کے لیے وہ مقام مانگ رہے ہیں جو جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے. اور یہ جو مقام محمود بھی ہے نا یہ کوئی جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تعریفوں کا مقام ہے. یعنی میدان محشر میں اللہ کے نبی کی تعریفیں ہو رہی ہوں گی، اس طرح آپ اللہ کی تعریف کریں گے، تو یہ اس مقام سے مراد جہاں پلیس نہیں ہے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اس کا مطلب، اس سے مراد کیا ہے کہ مرتبہ، آنر، اللہ کے نبی کو یہ آنر عطا فرما. تو یہ دعا ہم سب کو آنی بھی چاہیے، اذان کے بعد پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر ہمارے یہ کوئی بیچ میں ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی کی پھر سفارش جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی. باقی چیز رہ گئی اس میں، اذان کے لفظوں میں کوئی زیادتی کرنا، تو یہ چیز جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اب دیکھیے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کسی چیز میں کچھ نمک مرچ نہیں ڈال لیتے. اذان دین کا ریچول ہے، عبادت ہے، عبادت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے اذان میں بھی الفاظ کو بڑھا دیا، دعاؤں میں تو بڑھاتے ہیں، اذان میں بھی بڑھا دیا. مثلاً یہ جو دعا بھی ہم نے پڑھی، اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں بل فضیلت کے بعد کہتے ہیں ود درجت رفیہ، اونچے درجے دے. اور عموماً مجھے یاد ہے کہ ٹی وی پہ بھی اذان کے بعد دعا پڑھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے آتا ہے وَأَتَّهُ، ہاں وَأَتَّهُ یعنی اس کا جس سے تُو نے وعدہ کیا، وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ چیزیں نہیں ہیں، جتنے صحیح لفظ آ جائیں بس اسی کو کافی سمجھے، ورنہ تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ بات نہیں کہہ سکے جو بعد میں لوگوں نے کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ایک دلیل یعنی ادھر بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ نے برا بن عازب کو ایک دعا سکھائی تھی رات کو سوتے وقت کی، تو آپ نے ان کو سنانے کے بعد کہا اب تم سناؤ، تو انہوں نے کیا کیا کہ ببی نبی جی کا کی جگہ ببی رسول ہی کا کہہ دیا، حالانکہ نبی اور رسول دونوں ہی تھے آپ، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم میرے ہی بتائے ہوئے لفظ یعنی نبی کو رسول میں مت بدلو بلکہ نبی جی کی کہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں میں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اگلی بات ہم نے اسے سیکھی کہ جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کون سی دعا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسوله رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اس کا ترجمہ کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھا آپ نے درود، اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور کتنی پیاری دعا ہے. اور اب دیکھیں کتنے لوگ غافل ہیں ان چیزوں سے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس دعا کو لکھ کے اور اس کے ترجمے اور اس کے پڑھنے کے مقام کے بعد، تو آپ لوگ ایسی جگہ پہ لگا سکتے ہیں، مطلب مسجدوں میں آپ لگا سکتے ہیں. اذانیں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ لوگوں کو یہ مسائل نہیں پتہ ہوتے یا یہ باتیں، اور چھوٹے چھوٹے موقع ہیں جس سے انسان اپنے اعمال نیکیوں کو بڑھا سکتا ہے. تو بہرحال اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ انسان کو درجہ ملتا ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس سے جو سیکھی وہ کیا تھی، کہ ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے. پھر اگلی بات سیکھی کہ اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈال لی جا سکتی ہیں. جب مؤذن اذان دیتے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی مسجد میں تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا. پھر اگلی چیز اذان دینے کے طریقے میں کیا ہے، کہ حی علی الصلاح کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں یعنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھنا چاہیے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ اذان دینے کی اجرت نہیں لینی چاہیے. اگر کسی مسجد میں کسی امام کو ہائر بھی کیا جاتا ہے تو اس کے بھی ذہن میں یہ بات واضح ہو اور دینے والے کے بھی ہو کہ یہ پیسے جو ہیں نہ ان کو اذان دینے کے دیے جا رہے ہیں نہ نماز پڑھانے کے، یہ تو اس وقت کے ہیں یا جو مینجمنٹ یا ایک ذمہ داری یا ان کے آنے میں جو گیس لگ رہا ہے یا مطلب ان کا جو وقت وہاں لگ رہا ہے، لیکن اذان کے پیسے نہیں ہوتے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے، کہ اذان دینے کے لیے صحابہ کرام میں سے یعنی حضرت بلال جو تھے وہ مکان کی چھت پر چڑھ کے اذان دیتے تھے، کیونکہ اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. آپ اذان سنتے ہیں نا دن میں کئی بار، اس کے فوراً بعد اپنے لیے دعا کریں، یعنی اذان سنی ساتھ ساتھ اس کا جواب دیا جو ہم نے بھی سیکھا، پھر اس کے بعد آخر میں دعا مانگ، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو مانگو گے وہ دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اسی طرح ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے عمل لوگوں کا، کہ بیماریوں یا کچھ وبائیں پھیل جائیں تو اذانیں دیتے ہیں گھر گھر جا کے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ روایات ضعیف ہیں. پھر اگلی بات، الصلاۃ خیر من النوم کے لفظ صرف فجر کی اذان میں کہنے چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی اس حصے میں، اور وہ کیا ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. یعنی آپ مسجد میں گئے، آپ اپنی نماز شروع کر دی ہے، آپ نے وہاں اذان ہوئی پھر اقامت ہوئی، آپ اپنی پڑھتے جا رہے ہیں، اس صحیح طریقہ نہیں ہے. جو ہی کسی جگہ فرض نماز شروع ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد آپ اپنی نفل بھی نہیں کوئی پڑھ سکتے اور ان سے الگ بھی نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے بعض دفعہ جب درسوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کرائیں، تو میں اس میں بہت اس چیز کو مینشن کرتی ہوں کہ دیکھیں جو لوگوں نے آلریڈی شروع کی ہے نا، یا تو پھر انہیں کہیں کہ سلام پھیر لیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، یا پھر آپ ویٹ کیجئے ان کے نماز پڑھنے کا. کیوں؟ کس طرح ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے کوئی اور پڑھ رہے ہیں، تو اس سے امت کی یونٹی بھی ٹوٹتی ہے نا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر کوئی نماز اپنی پڑھ رہا ہے، کوئی سنت یا کوئی اور کر رہا تھا، جو ہی اذان ہوگی تو سلام پھیر لے، جس پوزیشن میں، رکوع میں، سجدے میں، اور وہیں اذان سلام پھیر لے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے بھی اس کو اجر دے دیں گے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ سفر کی حالت میں جب دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں تو اذان ایک ہی دی جاتی ہے جائے گی، لیکن اقامت دونوں نمازوں کی الگ الگ ہوگی. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اقامت ہو جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انسان وہاں پہنچے جہاں پہ نماز پڑھے گا. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ سحری کھانے کا وقت جو ہے وہ آخری وقت تک ہے، یعنی حضرت بلال جو تھے وہ ابتدائی وقت میں اذان دیتے تھے، تو آپ نے کہا کہ بلال کی اذان سن کے سحری کھانا نہ چھوڑو، اور اس کے مسائل ہم سحری میں کتاب و سیام میں دیکھیں گے کہ کیا فوراً لقمہ چھوڑ دینا چاہیے اذان ہو کے، حالانکہ اذان کے ساتھ سحری کھانے کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہم اس کتاب کے ٹاپک میں دیکھیں گے. پھر اگلی بات کہ کوئی بھاگ کے نماز کی طرف آ رہا ہو تو اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، کیونکہ اسلام مہذب دین ہے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ بھاگ بھاگ کے اس طرح کام کریں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے، ہماری وجہ سے پریشان ہوں. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ نماز کا ارادہ کرتے ہی انسان نماز کی حالت میں آ جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. آپ نے وضو کیا نا، اب نیت کر رہے ہیں نا میں نماز پڑھوں گی، تو آپ اس وقت نماز کی حالت میں آ گئے، آپ کو اجر ملنا شروع ہو گیا، اور جب نماز پڑھیں گے تو وہ ایکسٹرا اجر ملتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے، کسی ایک نے پوچھا کہ نماز کی اقامت ہونے کے بعد امام باتیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے مجھے انس بن مالک کی حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اقامت ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا. یعنی ضروری بات کی جا سکتی ہے، مثلا صف سیدھی کر لیں، بچوں کو پیچھے کر لیں، سیل فون الگ کر لیں، اس طرح کی ضروری بات کر سکتا ہے انسان، اس سے انشاءاللہ حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اقامت ہونے کے بعد لوگوں کی صفیں درست کرائیں. آپ کو یاد آیا کہ آپ جنابت سے ہیں، آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا اور واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے نماز پڑھائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھولنا انسانی بات ہے، اور اللہ کے نبی کے لیے یہ بات کوئی مطلب اچھوپ نہیں ہے کہ آپ کیوں بھولے کیا، اور آپ پہ بھی کوئی ایسی حالت آتی تھی، آ سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے. تو یہ تھے اذان کے متعلق کچھ باتیں.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ آج تو آپ لوگ بہت اور زیادہ فریش ہوں گے کہ آج ہم نے استاد جی سے لائیو لیکچر بھی ان کے ساتھ اٹینڈ کیا اور خیر کی قدم آگے بڑھنے شروع ہو گئے. آج میں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگوں میں تھوڑا سا بے چینی زیادہ تھی، بہت زیادہ سوالات. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کیجیے کہ جب ہماری زندگی میں علم آتا ہے اور ہمیں چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک بات پہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں یہ صحیح کر رہی ہوں یا نہیں، یہ ایسے ہے کہ نہیں، ایسے ہوگا تو کیا ہوگا. تو سوال آنا علم والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور آج الحمدللہ ہم نماز نبی میں ہم نے اذان اور اقامت کے حوالے سے، تو آپ لوگوں نے پہلے مجھے ایک چیز آپ لوگ شیئر کریں کہ آپ کی کیا فیلنگز آئیں اذان اور اقامت کے مسائل سننے کے بعد. شوق آیا کہ ہمارے بچے بھی مسجدوں میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. جی الحمدللہ. اور جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کے لیے تو الحمدللہ بہت بڑا موقع ان کے سامنے موجود ہے کہ آپ ابھی سے اپنے بچوں کے ساتھ اس کوشش میں لگ جائیں کہ وہ ان کو اذان کی، اقامت کی، جماعت کی عادت. اگر ابھی وہ چھوٹے ہیں، مسجد نہیں جا پاتے یا مسجدیں بعض جگہ دور ہیں، تو اپنے گھروں میں اس چیز کا اہتمام کریں کہ بچوں کو اس چیز کا شوق دلائیں کہ کیسے قیامت کے دن گردن لمبی ہوگی جو اذان دیں گے، سب سے لمبی گردن. یہ حدیث جو ہے نا بچوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے پھر اذان دینے کے لیے. ہمیں بھی اذان دینے کا شوق آ رہا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام دیا ہے ہم اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی ملے گا کہ یہ بہترین صدقہ جاری ہے اپنے بچوں کو اذان، اقامت اور جماعت کے ساتھ. اور آپ جب 10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ گھروں میں بچوں کو جماعت کے لیے کہیں گے تو پھر ان کے اندر کانفیڈینس آتا ہے. اور اس چیز کا میں نے خود بھی ایکسپیرئنس کیا ہے کہ الحمدللہ جب آپ بچوں کو جماعت اور امامت سکھاتے ہیں نا تو مائیں ہی یہ کام کریں گی تو بچوں کے اندر کانفیڈینس آئے گا اور پھر ان کو کسی جگہ ہچکچاہٹ نہیں ہوتی اس چیز کو کرنے میں. تو میری آپ سب سے یہ ہے کہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اگر بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ان سے اب بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اذان اور اقامت اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ایک نماز سے شروع کیجیے. انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ وہ پھر بڑھتا چلا جائے گا کہ جس وقت گھر ہوں، زیادہ لوگ ہوں اور وہ پھر جماعت کرا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اذان کے حوالے سے آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اذان کے الفاظ کو دہرانا اور اس کے لیے ہمیں ایک اہتمام یہ کرنا. جی اذان کے الفاظ کو دہرانا ہے، جواب دینا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ سب کو خاموش کروایا جائے اور یا آہستہ آواز کے ساتھ خود دہرانا شروع کر دیں تاکہ دوسروں کو سمجھ آ جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دہرا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں سن رہے ہوتے. تو پھر جب ایک دفعہ زور سے اللہ اکبر کہہ کے آہستہ کہنا شروع کر دیں پھر سارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اذان شروع ہو گئی. اور ہمیں اس چیز سے ایک اور کیا چیز پتہ چلتی ہے، اذان کا جواب دینے کے بعد دعا کرنی ہے. جی اور اس دعا کو اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد تو پھر اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کروانا ہے. پھر آپ کا ایک کوسچن یہ تھا کہ اذان کے کتنے کلمات ہیں اور اقامت کے کتنے یاد ہے. الحمدللہ تو پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اپنی عادت میں شامل رکھنا ہے، ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہر اذان کے ساتھ اہتمام کرنا ہے. جی اذان کے 19 کلمات ہیں اور اقامت کے 17 ہیں. اور ہمیں کیا اس بات پہ تنقید کرنی چاہیے کہ جب اقامت کہی جائے تو بعض دفعہ لوگ دو دفعہ سارے کلمات کہتے ہیں اور بعض دفعہ ایک ہی دفعہ سارے کلمات کہتے ہیں. تو کیا ہمیں ان کو منع کرنا چاہیے؟ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا, دونوں طریقے ہیں. تو اب ہم نے ایک سنت پہ اور یہ بھی عمل کرنا ہے کہ ہم نے بہت جلدی نماز کی کسی رکن کے حوالے سے جب تک ہمارے پاس سند موجود نہ ہو کسی سے بحث نہیں کرنی, کوئی دلیل نہیں ہے. تو کیونکہ ہم نے یہ چیز بہت دیکھی کہ نماز کے حوالے سے ہر انسان بہت ٹچی ہوتا ہے, اس کو آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے تو ضرور آرام سے ان سے بات کیجیے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ جہاں پہ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں شیطان کو کیا فیل ہوتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے نا, اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. تو ہمیں اب کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے ہم شیطان سے دور رہ سکیں, اور اپنی نمازوں میں اپنے عبادات میں شیطان کو بھگانا بھی ہے, وسوسوں کو بھی دور کرنا ہے, خشوع و خضوع بھی لانا ہے, اور اپنی نماز کو بہترین کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اپنی نماز کا زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں جنت کا بھی شوق ہوتا ہے, اور جب ہم جنت کا شوق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے لیے کوششیں بھی تیز کرنی ہوتی ہیں. اور یہ ایک مومن کا حق ہے کہ وہ جنت کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے. بعض لوگ بیماری میں کان میں اذان دیتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. جی نہیں, وہ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں آیا. ہر چیز کی ایک حکمت ہے نا, تو ان بدعات سے بچنا ہے. ویسے اللہ کا ذکر کیجیے, لیکن ہمیں یہاں سے کبھی جتنا علم ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ بیماری میں کان میں اذان دی جائے, ایسی کوئی چیز ہے نہیں بچے کو اذان دینا. جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کان میں اذان دی جاتی ہے, اور اس کی لاجک بھی یہی ہے. اور ہمیں باحثیت مومن اپنے رویوں سے ثابت کرنا ہے کہ میں ایک چلتا پھرتا کی مومنہ ہوں, اور میرا ہر وہ کام اور عمل جو دوسروں کو تکلیف نہ دے بلکہ میرے سے لوگوں کو خیر ملے. جب ہمارے اندر خیر خائی کا جذبہ آئے گا, بہت سے لوگ نگیٹو سوچتے ہیں نا کہ میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کرتا, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم دل میں اس بندے کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے ہوتے. جب ہمارے دل میں میرے دل میں سب کے لیے خیر خائی ہوگی تو کسی کے دل میں میرے خلاف بھی کوئی چیز نہیں آئے گی. میری سوچ اچھی ہوگی, اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات پہ موٹیویٹ, میں ہمیشہ پازیٹیو رہوں گی تو سب لوگ میرے ساتھ پازیٹیو رہیں گے. ہم جب خود نیگیٹو ہوتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے ساتھ, اور پھر جب قرآن سمجھنے والے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد بہت کوشش کرنی ہے, کیونکہ سب سے پہلے تانا آپ کو یہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل والا بنائے. میں درس میں سنا ہے کہ بچے کو اذان نہیں دینا ہے. جی آپ کا کوشچن آگے چلا گیا, لیکن ایسا نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے جو لاجک ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے جتنی چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں ان پہ عمل کرنے والے ہوں. جو ہمیں مسائل پتہ چلے روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے, وہ دلیل کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی کتاب سو میں ملیں گے. تو آپ کچھ چیزوں کو شیئر کیجئے, لیکن جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو بھی مت شیئر کیجئے گا کہ وہ چیز آپ کے لیے پھر زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر, واسطہ جزا. جی آپ کا آنسر اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے آنسر, آپ یوں کیجیے کہ آپ بھیج دیجیے اپنا کوشچن, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر استاذہ جی آپ کو اس کا ڈیٹیل سے آنسر دے دیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.